السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام صبح بخیر پاکستان۔ جی سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آج اتوار کا دن ہے، اتوار کو صبح بخیر پاکستان اسپیشل شو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ آج 20 اگست اور 27 ذی قعدہ ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان انیکا طارق اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں میری ساتھی میزبان بشرا اقبال۔
السلام علیکم، صبح بخیر۔
اور پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گی ڈاکٹر فاخرہ۔
السلام علیکم، صبح بخیر پاکستان۔
ایک بھرپور دن کا آغاز کرتے ہیں اور ہفتے بھر کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی تو سامعین، سب سے پہلی خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے پاکستان کا افغانستان کے امن اور استحکام میں کردار ہے، کیونکہ یہ اس کے اپنے امن اور سلامتی سے وابستہ ہے۔ پاکستان نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے جب یو ایس نے ڈیزگنیٹ کیا حزب المجاہدین کو ٹیررسٹ قرار دیا، اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے شدید افسوس کا اظہار کیا گیا۔ سی پیک، جسے گیم چینجر بھی کہا جاتا ہے، اور یقین ہے نہ صرف یہ خطے کے اندر ترقی کا باعث بنے گی بلکہ امن اور سلامتی کے لیے بھی اپنا اہم کردار ادا کرے گی۔ پوری قوم نے نہایت جوش و خروش سے 70ویں پاکستان یوم آزادی کو منایا ہے، اور اس طرح سے ملک بھر میں بے حد تقریبات دیکھنے میں آئی، اور اس میں دیکھا کہ چین نے بھی پاکستان کے ساتھ مل کر جشن آزادی کی تقریبات کو دوبالا کیا ہے۔ اسپین میں ہونے والے ٹیررسٹ اٹیک کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور دیکھیں گے کہ پاکستان کس طرح سے دنیا بھر کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھرپور طور پر تیار ہے۔ یو ایس اور ساؤتھ کوریا کے مابین ملٹری ایکسرسائز پیر سے شروع ہوں گی۔ جی اس کے علاوہ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یونائیٹڈ نیشنز نے ریسزم اور اس طرح کے کانسیپٹ جس میں ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے اس کو تنبیہ کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام لوگوں کے مابین، ملکوں کے مابین اس طرح کے جو جذبات ہیں ان کو نہیں پنپنا چاہیے بلکہ امن کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ شام میں کار بم دھماکے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر کا قومی سلامتی کے معاون کے ساتھ افغانستان سے متعلق حکمت عملی کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ۔ امریکہ کا شمالی کوریا کے ایٹمی مسئلے پر علاقائی کشیدگی کے تناظر میں جاپان کی سیکیورٹی کے پختہ عزم کا اظہار۔ موسم کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ۔ وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہفتے بھر کی جو خبریں اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ کہیں مت جائیے گا، ٹھیک 11 بجے تک ہمارا آپ کے ساتھ قائم رہے گا۔ سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان۔
میں کہیں بھی دنیا میں جاؤں تیرے پاس ہی لوٹ آؤں، تیرے جیسا کوئی نہ گھر ہے، اے وطن میں تجھ کو ہی چاہوں، تو ہی ایک چہرہ میرا ہے، تجھ سے ہی جانا میں جاؤں، تو شان ہے، ایمان ہے، پہچان ہے پاکستان، تو میری جان ہے پاکستان، تو میری جان ہے۔ میں بچا لوں تجھے میلی نظر سے، مٹ جاؤں تجھے مٹنے نہ دوں، میرا وعدہ ہے میرے دیش تجھ سے۔ داستان کا ایک تو ہی عنوان ہے پاکستان
آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں اور صبح بخیر پاکستان کا اسپیشل شو آپ کے لیے ہی سجایا گیا تاکہ آپ کے اتوار کو پر رونق بنایا جا سکے. جی تو سامعین 11 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتوار کے روز ہم پروگرام میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں, لاتے ہیں آپ کے لیے رنگا رنگ سیگمنٹس جس میں آپ کے لیے معلومات بھی ہو اور آپ کی دلچسپی کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں, اور پروگرام میں ایسی پلے لسٹ بھی شامل کرتے ہیں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی. بات کریں گے کچھ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے. پاکستان کا افغانستان کے امن اور استحکام میں کردار ہے کیونکہ یہ اس کے اپنے امن اور سلامتی سے وابستہ ہے, یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سامعین پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تعلقات ہیں, بھارت ہمیشہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہر پلیٹ فارم پر پاکستان افغانستان کو اس حوالے سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے لیے افغانستان بہت اہم ملک ہے اور یقیناً ہمارے جو برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان اس کو کسی بھی صورت خراب نہیں کرنا چاہتا اور پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان بھی ترقی کرے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ہفتے کے روز اسلام آباد میں امریکی مرکزی کمان کے کمانڈر جنرل جوزف ایل وارٹل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن اور استحکام پاکستان کے مفاد میں ہے کیونکہ افغانستان میں سوچ سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے.
اگین یہ اس پلیٹ فارم سے ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر فاطمہ جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں ایگری کریں گی. اس بات سے پاکستان اور افغانستان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کوئی نیا تعلق نہیں ہے بلکہ صدیوں پر مبنی یہ دونوں علاقے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مذہبی رشتے سے بھی منسلک ہیں, ثقافتیں بھی ہماری بہت ایک دوسرے سے قریب ہیں, اور ہمارے لوگ جو ہیں ان کے آپس کا رہن سہن کے علاوہ دل بہت زیادہ ملتے جی. ہیں. اور پھر چونکہ افغانستان اور یو ایس ایس آر کا یا اس وقت کا جو روس تھا ان کے جو سچویشن چل رہی تھی, ایسی سچویشن میں جب وہاں وار شروع ہوئی تو پاکستان نے بہت کھلے دل کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کو پاکستان میں ویلکم کیا, ان کے لیے اپنے بارڈرز کھولے اور ان کو یہاں پناہ دی. اور جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک گیٹ ہوگا جو کھل جائے گا اور بند ہو جائے گا, یہ تقریباً 2500 کلومیٹر بڑا اور بہت ہی دشوار گزار اور کمپلیکیٹڈ سا بارڈر ہے. اس کی وجہ سے دونوں طرف کے شہری جو ہیں ان کا چونکہ آپس میں ٹائز بھی ہیں, ٹریڈ ریلیشن شپ بھی ہے, ان کے یہاں تجارت بھی ہوتی ہے, رشتہ داریاں بھی ہیں, تو آنا جانا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی چونکہ ہم درمیان میں ایک فاٹا کا ایریا ہے جو کہ ایک سمجھے کہ پاکستان کا فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ علاقہ ہے, تو وہاں پر ریلیٹیوز بھی ہیں افغانیوں کے اور ایک مطلب سمجھیے کہ ہم بہت گندھے ہوئے ہیں آپس میں
جی.
تو ایسے میں بہت آسان ہے کہ اگر ہم ہماری جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دونوں ممالک کی وہ اگر ایک ہی پیج پر نہیں ہوگی اور وہ آپس میں معلومات کا تبادلہ نہیں کریں گے, آپس میں بیٹھ کر بات نہیں کریں گے, آپس میں بیٹھ کر امن کے بارے میں جو نئے پلانز ہیں وہ نہیں بنائیں گے, اور خاص طور پر اگین میں اس بات پہ زور دے رہی ہوں کہ معلومات کا تبادلہ نہیں کریں گے, تو بہت آسان ہے کہ انریسٹ والا یا جو بدامنی والا افغانستان ہے وہ پاکستان کو بھی بدامنی میں گھسیٹ لے گا. اس لیے پاکستان کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن کے ساتھ منسلک ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جگہوں پر امن جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے, اور اسی لیے لیڈرشپ جس بھی لیول پر ملتی ہے وہ بار بار اس بات پر بات کرتی ہے کہ جو بارڈر ایریا ہے اس کو سیکیور بنایا جائے, کیونکہ طالبان کے خطرے کے بعد دہشت گردی کی جو نئی لہر آ رہی ہے جو کہ 1999 میں ڈیولپ ہوئی جس کو داعش یا ISIS کے نام سے جانا جاتا ہے, اب شواہد مل رہے ہیں کہ ان کی افغانستان میں موجودگی ہے, اور یقینی طور پر پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ مزید پاکستان تک ایکسٹینڈ ہو.
بیسیکلی ایک دن کچھ دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو اس میں یہی سٹانس سامنے آیا کہ جتنی بھی اس سے پہلے کی دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کے خاص طور پر TTP کے تحریک طالبان پاکستان کے جو اس کے جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں جو اکراس دا بارڈر اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں وہ سارے جوائن کر رہے ہیں داعش کو. داعش اٹ سیلف کوئی نئی چیز نہیں, یہ آپ کو پتا ہے,
القاعدہ گروپ ہے,
یہ شکلیں بدلتی جا رہی ہے, نام بدلتی جا رہی ہے, لوگ وہی ہیں, وہی کنٹینیوٹی ہے, وہی مائنڈ سیٹ ہے جو چل رہا ہے. اب بشرا آپ نے بات کی بارڈر کی سیکیورٹی کی, اب اتنا طویل بارڈر اس کو کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے؟ لائک نہ تو وہاں پہ آپ کوئی فینسنگ کر سکتے ہیں کہ چلیں جی آپ نے دیوار بنا دی, حد بندی کر دی, تو یہ سیٹلمنٹ پھر جو ہیومن ٹریفکنگ ہے
جی,
لوگوں کا آنا جانا آمد و رفت, اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں تو انسانی سطح کے ریلیشنز بھی ہیں اور اسمگلنگ تک اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی, مطلب ہر طرح کی موومنٹ بارڈر پر ہے. سو اس کی سیٹلمنٹ جب ہونے لگتی ہے, افغانستان اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتا ہے اور اس پہ اپنے احتجاج کرے گا یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, لیکن پاکستان آرمی نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس علاقے کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کیا جائے, اس کو مانیٹرنگ کے اس میں دائرے میں لایا جائے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم, چاہے وہ القاعدہ کے نام سے تھی, چاہے تحریک طالبان پاکستان یا کوئی بھی اور گروپ اور اب داعش کی شکل میں, اگر یہ افغانستان میں جڑ پکڑتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان بینگ دا نیئرسٹ ون سب سے پہلا وکٹم بنتا ہے, اور پھر پاکستان کی اتنی قربانیاں ہیں جو وار آن ٹیرر پہ پہلے سے اتنے سالوں سے پاکستان دیتا چلا آ رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی تشویش بنتی ہے اس لحاظ سے.
بالکل بنتی ہے, اور یہاں پہ آپ کا کہنا درست ہے کہ پاکستان اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ خطے میں امن چاہتا ہے, اور امن کے لیے پاکستان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو, چاہے افغانستان کا ایشو ہو. تو بشرا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا پازیٹو سٹانس لے کے آگے بڑھ رہا ہے, اور وہ یہی چاہتا ہے کہ جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط قائم کریں, اور ایسے روابط قائم کریں جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہو سکے.
دیکھیے اب جو سچویشن ہے وہ ایسی نہیں ہے, اس سے پہلے ہم ہمیشہ سے مطلب ہسٹری میں یہ بات پڑھتے آئے ہیں اور بتاتے آئے ہیں کہ پاکستان کی جو جغرافیائی سچویشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ جو ایک طرف ہمارے انڈیا ہے جو کہ اگریسو ہے
جی,
جو کہ بہت غصیلہ ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ علاقے کا ایک تھانے دار بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا ایک کنٹوٹا بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور دوسری طرف افغانستان ہے جہاں پر بدامنی ہے, جہاں فرجائل سی سچویشن ہے, اور اس کے بالکل پاکستان کے ساتھ چائنا ہے جو کہ دنیا کے اس وقت جو ہے وہ ایک بڑھتی ہوئی قوت ہے. ایسی سچویشن میں پاکستان کی جغرافیائی حدود جو ہے وہ بڑی اہم ہے, لیکن پاکستان اس کو کسی دہشت گردی کی نظر نہیں کر سکتا, پاکستان اس کو کسی اگریسو قسم کے بیہیویئر کی نظر نہیں کر سکتا. پاکستان کا مطلب ہے کہ ایک ایسی سرزمین جو کہ امن و سلامتی کی سرزمین ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ ہر لیول پر, چاہے وہ عوام کی سطح پر ہو, چاہے وہ ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہاں پر ہو, اور چاہے ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے یہ بات ہو, ہمارے عزائم کبھی بھی کسی دوسرے کے خلاف جارحانہ نہیں تھے. ہم ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ ہم پر امن ریلیشن شپ قائم کر سکیں, اور اس کی حالانکہ انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ یہ آیا کہ جناب پاکستان کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, تخریب کاری یہاں ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن بائی دا ٹائم اقوام عالم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ مدد فراہم کی گئی, چاہے وہ کہیں بھی کوئی کچھ بھی کسی بھی طرح کا معاملہ ہو, اس میں پاکستان جو ہے وہ اپنے پازیٹو اور امن کے سٹانس کے ساتھ پرووائڈ کرتا ہے ہیلپ بھی, ٹیکنیکل ہیلپ, چاہے وہ امن افواج میں اپنی فوج کو بھیجنے کی بات ہو, چاہے وہ ٹیکنیکل ہیلپ کی بات ہو, چاہے وہ کوئی مذاکرات کی میز ہو, پاکستان کوشش کرتا ہے کہ وہ امن کے جو پیغام ہے اس کو لے کر آگے چلے, اور خاص طور پر کشمیر پہ ہماری پالیسی بہت واضح ہے.
جی بالکل, اور پاکستان اور افغانستان نے اتفاق کیا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو مزید مربوط بنایا جائے گا. یہ اتفاق رائے انہوں نے ہفتے کو اسلام آباد میں خارجہ سیکرٹری تہمینہ جنجوہ اور افغان نائب وزیر خارجہ ناصر اندیشے کے درمیان ایک ملاقات کے درمیان ہوا. انہوں نے افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ کیا, اور یقیناً ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان امن قائم رہے دونوں ملکوں کے اندر, اور دونوں ملک ترقی کی جانب بڑھ سکیں, اور بھارت اور اس طرح کے جو ملک ہیں جو پاکستان کے استحکام کو متاثر کرنے کے لیے اونچے کنڈے اپنائے ہوئے ہیں اس سے دونوں ملک نبٹ سکیں. بات کریں گے اپنے اگلے موضوع کے حوالے سے. جی ایک اور خبر
آپ کے ساتھ پچھلے ہفتے کی شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے جو ڈیسیجن آیا جس میں حزب العزم مجاہدین کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر شدید پاکستان نے ایک غم کا جو ہے وہ اظہار کیا، کیونکہ ہم لوگ کبھی بھی جو فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اگر کی بات کی جائے تو وہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتا نظر آتا ہے، اس حوالے سے ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کرتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ریاستیں اس طرح کے لوگوں کو جو امن کے لیے آگے آتے ہیں، جو اپنے ملک کے ترقی کے لیے یا اس کی آزادی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اگر اس کو ٹیررسٹ قرار دے دے گی تو یقیناً یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور ان کی جو کوششوں کو مست کرنے کی بات ہے۔
جی، اس سے آپ یوں سمجھیے کہ اس طرح کے سٹانس سے تحریک آزادی کشمیر کو بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ جب آپ فریڈم فائٹرز کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ نے ان کو لیبل کر دیا، اور ان کی ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں وہ قابل اعتراض ہیں، اور ان کے خلاف کی جانے والی تمام ایکٹیویٹیز یا تمام ایکشنز بالکل جسٹیفائڈ ہیں۔
جی بالکل،
کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ ہم نے جیسے پہلی خبر جس پر بات کی تو امریکہ کے جو کمانڈر جنرل جوزف ایل واٹل کے ساتھ میٹنگ میں بھی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی، اور ان کا پاکستان کا سٹانس ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی جارحیت ہے اور نہتے کشمیریوں پر جو مظالم ہوتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں امریکہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے پاکستان کے سٹانس کو اور اس کی کوششوں کو جو وار آن ٹیرر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہمیں سائیڈ پہ رکھتا ہے، اور یہ حزب المجاہدین کو ایز اے ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کرنا اس کی ایک کڑی ہے۔
جی بالکل، حریت لیڈرز کے جانوں کو ان کا کھو دینا، آواز بلند کرنا، اور کشمیر کے اندر جو خون گرنے کا سلسلہ ہے وہ تھمنے کو ہی نہیں آ رہا۔ ایون عالمی برادری بھی اب اس بات کو جانچ رہی ہے کہ بھارت وہاں پر اپنے تسلط کو قائم کرنے کے لیے بے پناہ لوگوں کا خون بہا رہا ہے۔
دو چیزیں جو مجھے بڑی اہم لگتی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کشمیر کا جو معاملہ اور مسئلہ ہے وہ ریکگنائزڈ ہے اقوام متحدہ میں، اس کے لیے باقاعدہ قرارداد منظور ہو چکی ہے، اور جس میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جو کشمیری عوام ہیں ان کو حق خود ارادی جو ہے وہ ملنا چاہیے۔
جی
دوسری جو بہت ایک عجیب سی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جب بھی اقوام متحدہ کے کوئی امن مشن یا کوئی آبزرورز مشن جاتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی ہے انہیں، بلکہ روکتی ہے ان کا راستہ۔ وہاں پر جو ان بائسڈ یا غیر متاثر میڈیا جو ہے ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر ایون جو لوکل میڈیا ہے وہ بھی بہت ریسٹرکٹڈ ہے کہ کشمیر کی سچویشن کو اس طرح سے رپورٹ کرے جو اصل میں وہاں پر ہو رہا ہے۔ اور ایک اور جو ڈیولپمنٹ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھی وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ یہاں پر ایک بڑی بائسڈ قسم کی جو اپروچ نظر آتی ہے، خاص طور پہ جو امریکن رننگ سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں وہاں پر، کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جن کے اوپر کشمیر کے جو حریت پسند رہنما تھے ان کی تصاویر تھیں انہیں ہٹا دیا گیا۔
بالکل،
اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ آپ ایک عوامی رائے کی، جہاں پہ ہم ساری دنیا بات کر رہی ہے کہ حق کے خود ارادیت بھی ہونا چاہیے اور آزادی رائے کی اجازت بھی ہونی چاہیے، ایسی سچویشن میں کشمیری عوام جب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کی بات کو دبانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ڈینائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
جی جی سامعین،
یہ سینسیٹیو ہے،
مزید بھی آپ کو خبروں سے آگاہ کریں گے۔ ایک ہم ریویو کر رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں کیا اہم خبریں تھیں، کیا اہم سرگرمیاں تھیں، یقیناً مزید بھی اس پر بات کی جائے گی۔ یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے مزید خبروں پر۔ کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان۔ کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں آگاہ کر رہے ہیں. ہم آپ کو پورے ہفتے کی خبروں سے بات کریں گے. کچھ سی پیک کے حوالے سے سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ سی پیک جو ایک گیم چینجر ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور اس حکومت کی اگر بات کی جائے تو وہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی اولین ترجیح بھی ہے. یقیناً ڈاکٹر فاخرہ آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گی کہ سی پیک ایسا منصوبہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کی پوزیشن نہ صرف مستحکم ہوئی ہے بلکہ پاکستان نے دیگر ممالک کے ساتھ اچھے روابط قائم کیے ہیں. تجارت کو فروغ ملنا, اس کے علاوہ لوگوں کا ایکسچینج ہونا جس میں ہم زبان ثقافت کی بات کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے سیکھنا. میں یہ سمجھتی ہوں سی پیک وہ پروجیکٹ ہے جسے چین نے تمام ملکوں کو ایک جس طرح ایک لڑی کے اندر موتی پروئے جاتے ہیں اسی طرح چین نے ممالک کو آپس میں قریب لایا ہے. اور پہلے ہم دیکھتے تھے کہ تسلط کی بات کی جاتی تھی, دوسرے ممالک کے ریسورسز کو قابو کرنے کی بات کی جاتی تھی. اب اس نیریٹو سے ہم ہٹ کر یہ دیکھتے ہیں کہ ممالک ساتھ کام کرتے ہوئے کس طرح سے ترقی کی جانب بڑھ سکتے ہیں اور کیسا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یقیناً یہ حکومت کی اگر ہم بات کریں تو وہ سی پیک کے حوالے سے کافی زیادہ ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ میں نظر آتی ہے. اور پی ایم ایل این کی حکومت کا یہی عزم ہے کہ سی پیک کو ٹائملی مکمل کیا جائے تاکہ ملک پاکستان کے اندر بھی ترقی آئے اور خطے کے اندر بھی امن کی فضا قائم رہے.
جی بالکل, آپ نے درست کہا کہ یہ گیم چینجر ہے. اور ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وہ جیوگرافیکلی بڑی خوبصورت جگہ پہ ہے, جہاں پہ پورا خطہ پورا ریجن جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا کا آپ سمجھ لیں, یہ پاکستان سے کنسلٹ کیے بغیر اس کے ساتھ تعلقات بنائے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. یہ اس کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اور سی پیک میں بھی خاص طور پر پاکستان ایک اہم ساتھی کے طور پر, اور چونکہ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بڑے پرانے ہیں بہت اچھے ہیں, وہی نیریٹو کے حمالہ سے بلند ہے
جی
ہماری دوستی, تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی پھر سی پیک کے جو فوائد ہیں کلچرل کر لیں, ان کو بزنس کے حوالے سے کر لیں, یہاں پر تعمیرات کے حوالے سے, زر مبادلہ کے حوالے سے, جو یہاں پر جتنی آپ دیکھیں جتنی اپرچونٹیز بنے گی بزنس کے لیے ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے وہ اس لحاظ سے بھی بڑا بے مثال ہے. تو یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے پرائیورٹیز میں شامل ہے. اور خاص طور پر وہ جو میٹنگ ہوئی ہے جناب سید مشاہد حسین صاحب کی, جو سی پیک کے اوپر پارلیمنٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں, جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی ہے. تو خاص طور پر پرائم منسٹر کوئی بھی رہے ہوں نون لیگ کے, انہوں نے اس پہ خاص توجہ دی ہے. اور وہ ذاتی حیثیت میں آپ سمجھیں کہ ان کو سپروائز کرتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. اس میٹنگ میں جس کا میں ذکر کر رہی ہوں, وزیراعظم پاکستان نے پارلیمنٹ کی اس قائمہ کمیٹی کے رول کو بڑا سراہا کہ جس نے پاکستانی عوام کے اندر ایک قومی یکجہتی کا جو شعور پیدا کیا. سی پیک کے اوپر دیکھیں آپ, پاکستان میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی شک ہو کہ یہ والا جو پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یا یہ کوئی معمولی پروجیکٹ ہے, یا اس کو کوئی انڈر مائن کرے انڈر ایسٹیمیٹ کرے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے, اور یقیناً حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل ہے.
جی بالکل درست کہنا ہے آپ کا ڈاکٹر فاخرہ, اور یقیناً پاکستان یہی چاہتا ہے کہ خطے کے اندر امن قائم رہے. اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ سی پیک کے ذریعے نہ صرف ممالک پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کریں بلکہ اس خطے کے اندر امن کی فضا قائم رہے, دیگر جو ملک ہیں وہ بھی ترقی کریں, اور یہ جو ایک ہجمنی ہے اس کو توڑا جائے بلکہ لوگ کوآپریشن کے ذریعے آگے بڑھ سکیں. بات کریں گے اگلی خبر کے حوالے سے. پاکستان میں بہت جوش و جذبے کے ساتھ یوم آزادی منائی گئی. اگست کا مہینہ آتا ہے تو تبھی سے وہ جو جوش و جذبہ ہے اور سبز پرچموں کا لہرانا ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں عمر کے کسی بھی حصے میں ہم ہوں, ہم لوگ جشن آزادی منانے کے لیے بھرپور طور پر تیار ہوتے ہیں. سفید لباس کا پہننا, اس کے علاوہ سرخ دوپٹے, اور اس کے علاوہ مردوں کے اندر بھی اب یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بھی سبز جو کرتے ہیں اس کو پہننا پسند کرتے ہیں, اور آزادی کی خوشیوں میں مل کر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شامل ہوتے ہیں. پورے ملک کے اندر جو 70ویں یوم آزادی ہے وہ منائی گئی ہے اور بہت جوش و خروش سے ہم نے دیکھا بچے, اس کے علاوہ بڑے بوڑھے سب نے پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا, اور ہم نے سڑکوں کے اوپر بھی دیکھا کہ لوگ جشن مناتے ہوئے باہر نکلے اور آزادی جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو سیلیبریٹ کیا گیا, اور پاکستان کے لیے بے شمار دعائیں بھی کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ اگلا پورا سال پاکستان کے لیے بہت بہتر ثابت ہو اور کسی بھی قسم کے جو دہشت گرد کے عناصر ہیں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان, پاکستان کی افواج اور لوگ ہر طرح سے تیار نظر آئے.
سب سے پہلے تو انیکا میں چاہوں گی کہ چونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاخرہ موجود ہیں, تو ڈاکٹر فاخرہ یہ آزادی کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے, تعارف جو ہوتا ہے, یہ تعریف جو ہوتی ہے وہ ہے کیا؟
یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا اور میرا خیال ہے کہ میں آپ کا جو نقطہ ہے اس تک پہنچ گئی ہوں. آپ کا اشارہ یقیناً اس مائنڈ سیٹ کی طرف ہے جس میں ہم آزادی کو ایک بے ہنگم آزادی سمجھتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ کی آزادی یا آپ کی شناخت, آپ کا تشخص ایک لمٹ کے اندر, کچھ باؤنڈریز ہیں ہماری, ان کے اندر رہ کے ہوتا ہے. تو آزادی سے مراد یہ ہے, اقبال ہی کا شعر سناؤں گی کہ انہوں نے بات کی, ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یعنی پاکستان کے قیام کے جو مقاصد تھے ان میں مذہبی آزادی تو یقیناً سر فہرست تھی, لیکن یہ معاشی آزادی بھی ہے, یہ معاشی طور پر خود مختار ہونا بھی ہے, یہ اپنے لائف سٹائل کو, اپنے کلچر کو محفوظ کرنا, اپنے اس آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی گزارنا جس کو لے کے اتنی قربانیاں دی گئی, وہ چیزیں ہیں. تھوڑا سا جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے آزادی کے نام پہ, بے مہار آزادی کا ایک جو ہمارا چل پڑا ہے خاص طور پر نوجوان نسل میں, تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ بشرا اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. تو یقیناً یہ ہم آزاد ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ہماری آزادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں پر دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے. تو ہم دوسروں کی گاڑیوں میں پٹاخے پھینکنے سے اور سائلنسر نکال کے بائک چلانے والی آزادی تو بہرحال وہ نہیں تھی جس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں اتنی زیادہ.
جی بالکل درست کہنا ہے آپ کا. اور کچھ بات کریں گے اس تقریب کے حوالے سے بھی. پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور چائنیز وائس پریمیئر نے بھی فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی کو اٹینڈ کیا. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ممنون حسین نے کل بھی یہی کہنا تھا کہ ملک پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈفرینسز کو بھلا کر صرف اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ ہم اپنے ملک کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کی سٹیبلٹی کے لیے کیا اقدامات لے سکتے ہیں.
اور خاص طور پر بہت جو ان کا سٹریس رہا وہ یہ تھا کہ آئین جو ہے پاکستان کا اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. اور ڈاکٹر فاخرہ جیسے بات کر رہی تھیں کہ آزادی جو ہے وہ بے مہار نہیں ہوتی, تو آئین جو ہے پاکستان کا وہ جہاں ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کن کن معاملات میں آزاد ہیں, وہاں ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو ہمارے حقوق ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فرائض بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یوتھ کے اوپر انہوں نے بہت سٹریس کیا اور بہت زیادہ انہوں نے سٹریس کیا کہ آئین جو ہے پاکستان کا اس کو سمجھا جائے. اور جو ہمارے چائنیز ڈیلیگیٹس تقریب میں شامل تھے, یقینی طور پر ان کا ساتھ آنا ایک بار پھر ہمارے دشمنوں کے دانت کھٹے کر رہا ہے جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان سفارتی سطح پر اکیلا ہو گیا. ایسا بالکل کچھ نہیں ہے, پاکستان ماشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا جائے گا.
جی بالکل, اور کوئی بھی طاقت پاکستان کا جو عزم ہے اور پاکستان کا جو استحکام ہے اس کو متاثر نہیں کر سکتی. اور اسی موقع پر ہم یقیناً خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاکستان کے اندر قائم کرنے والی تمام نیشنل سیکیورٹیز کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں اور پاکستان کے دفاع سے منسلک ہیں. یقیناً ان کی وجہ سے ہم لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں, اور یوم آزادی کے موقع پر جشن کی تقریب کے اندر ہم ان لوگوں کی کاوشوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے جنہوں نے پاکستان بننے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. جہاں ہم پاکستان کی آزادی کے حوالے سے بات کریں, وہی ہم ریڈیو پاکستان کو کس طرح سے بھول سکتے ہیں. تو سامعین آپ کو یقیناً بتائیں گے کہ ریڈیو پاکستان نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل نے بھی اپنی 70ویں جو اینیورسری تھی اس کو منایا ہے اور بہت جوش و جذبے سے منایا.
جناب بالکل ہم شامل تھے اس میں, اور جناب اس میں ہم نے نہ صرف کیک کاٹا, ہم نے مٹھائی تقسیم کی, بلکہ ہم نے دوبارہ یہاں جو ٹیم تھی انہوں نے اعادہ کیا کہ جس جس طرح سے جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان بیسیکلی کہاں بنا تھا، اس کی اناؤنسمنٹ جو تھی وہ ریڈیو پاکستان لاہور سے ہوئی تھی
جی.
اور وہ لوگ جو تھے ان کا جو جذبہ تھا، جو محبت تھی پاکستان کے لیے، بالکل ہم نے بھی ارادہ کیا کہ ریڈیو پاکستان نیوز اینڈ کرنٹ افیئر اسی طرح سے اپنے سامعین تک خبریں پہنچائے گا ان بایس طریقے سے. ہم اپنے سامعین کو نہ صرف باخبر رکھیں گے بلکہ ہم ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ جو ریڈیو پاکستان کے مقاصد ہیں، جس میں تعلیم بھی ہے، جس میں مطلع کرنا بھی ہے اور جس میں انٹرٹین کرنا بھی ہے
جی.
اور انفوٹینمنٹ جس کو آپ جدید لینگویج میں کہتے ہیں، تو ان سب چیزوں کا ہم نے بھی ارادہ کیا اور یقیناً بہت مزہ آیا. ہمارے اسٹوڈیو سجے تھے، ہمارے کوریڈور سجے تھے اور ہم خود دلوں سے سجے تھے. ہماری روحیں اس دن بہت خوش تھیں اور یقینی طور پر اگست کا مہینہ جو ہے آزادی کا مہینہ ہے اور ہم ہر لیول پر اس آزادی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں.
جی بالکل. میں ہوں پاکستان اور ریڈیو آپ سے ہی ہے، یقیناً آپ کے لیے پروگرام تشکیل کیے جاتے ہیں، محنت کی جاتی ہے تاکہ ہماری آواز آپ تک پہنچ سکے اور نہ صرف آپ کو معلومات ملے بلکہ تفریح کے سامان کا بھی مکمل طور پر خیال کیا جاتا ہے. یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان شہراز لطیف، ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز جاوید خان جدون اور اس کے علاوہ تمام ایڈیٹوریل سٹاف نے اس سیریمنی کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور بڑی خوشی سے یہ دن منایا. سامعین یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو جیسا کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں ہفتے بھر کی خبروں سے، مزید اہم خبروں سے بھی آگاہ کریں گے اور موسم کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ موسم کی کیا صورتحال ہے ملک بھر میں. دیگر بھی ہم نے آپ کے لیے اتوار کا دن ہے سیگمنٹس تشکیل دی ہیں، وہ سیگمنٹس آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ سیگمنٹس پسند آئیں گے. اتوار کا اسپیشل شو ہے، 11 بجے تک ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ قائم رہے گا. پروگرام کے حوالے سے کوئی تجویز دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی مثبت بات کرنا چاہیں، پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، آزادی کے بعد آپ ملک پاکستان کے اندر کیا منظر دیکھتے ہیں، گلی کوچوں کے اندر کوئی ایسی سٹوری ہو جو شیئر کرنا چاہیں، تو ضرور ہمارے پروگرام کا آپ 10 بجے کے بعد حصہ بن سکتے ہیں. ڈائل کرنے ہوں گے آپ کو ہمارے نمبر 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378 اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان. آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں. سامعین آپ کو وقت بتاتے چلے اس وقت 8:45 ہو چکے ہیں اور آپ ہمیں ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے سن رہے ہیں. لائیو پروگرام ہے اور یقیناً یہ پروگرام آپ ہی کے لیے سجایا گیا. اتوار کے روز ہم لاتے ہیں آپ کے لیے رنگا رنگ سیگمنٹس جو آپ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کرتے ہیں اپنے پروگرامز کو، تاکہ آپ بھی پروگرام کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکے، پروگرام کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں اور کوئی ہمیں سجیشن دینا چاہیں تو یقیناً اس کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پچھلے ہفتے کی جو اہم خبروں کی ہائی لائٹ سے اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں کیا ایسی سماجی اور اہم سرگرمیاں رہیں، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. بات کریں گے کچھ اسپین کے حوالے سے، ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا اسپین میں, جس کے حوالے سے پاکستان کے نے کافی زیادہ ایک ان کا مضبوط سٹینڈ سامنے آیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہر طرح سے جو امن ہے وہ قائم رہے اور جو ممالک ہیں ان کے درمیان روابط بھی رہے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے. اسی حوالے سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو چاہتا ہے خطوں کے اندر امن رہے, ممالک اچھے روابط قائم کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اور انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا ہے ان تمام لوگوں سے جو اس سانحے کے اندر زخمی ہوئے, اور ان کی جو فیملیز ہیں اس سے بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. جی, تو یقیناً آپ کو بتاتے چلیں کہ یو ایس اور ساؤتھ کوریا کے مابین جو ملٹری ایکسرسائز ہیں وہ ان کا آغاز پیر سے ہو رہا ہے. یقیناً دونوں جو ممالک ہیں ان کے درمیان کشیدگی بھی پائی جاتی ہے. دوسرا, ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے جو الٹی فریڈم گارڈین ڈرل ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور اس کے تحت جو ملٹری ایکسرسائز ہے اس کا آغاز ہوگا. موجودہ سال کے آخر تک بلوچستان کے ہر ضلع ہیڈ کوارٹر تک گیس کی فراہمی کو توسیع دی جائے گی, یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی کوششوں سے بلوچستان ملک کا خوشحال ترین صوبہ بن کر ابھرے گا. وہ ہفتے کے روز کوئٹہ میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان میں امن اور امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے, جس سے ترقیاتی اور اقتصادی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا. اور یقیناً بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کی ترقی کے اوپر کافی زیادہ نظریں ہیں, اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ بلوچستان جو ہے, جس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, اب اس کو مین دھارے کے اندر لے کے آیا جائے تاکہ وہاں کے لوگ بھی ترقی کر سکیں, اور یہ تمام جو صوبے ہیں وہ پاکستان کی جان ہے, پاکستان کا حصہ ہے, اور ان کی ترقی اور ان کی خوشحالی یقیناً پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی اولین ترجیح.
جی ہاں, اور بڑا ضروری ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے جو کہ انٹائر پاکستان فورسز ہیں, اور خاص طور پر ان کو چونکہ انڈیا کی بیک حاصل ہے, تو اس کی وجہ سے ایک امیج اس طرح سے بن رہا تھا کہ شاید پاکستان میں بلوچستان جو ہے وہ اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا. لیکن وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کا جو کوئٹہ کا یہ دورہ تھا, جس میں انہوں نے امائدین سے وہاں ملاقات کی, اور یقینی طور پر جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا, اور خاص طور پر اگین جو بے چینی ہے وہاں پر یوتھ میں, جو وہاں کے نوجوانوں کی بے چینی, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کرنے کا کہا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت اور خوشائن بات ہے, بلوچستان ہماری جان ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم بلوچستان یا پاکستان کے کسی بھی علاقے کسی بھی شہر کو اپنے جو مرکزی دھارا ہے اس سے الگ سمجھیں. اور ظاہر ہے کہ بلوچستان ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور جو ابھی ہمارا یہ ریسنٹ ابھی آپ نے بات کی کہ گیم چینجر سی پیک جو ہے, اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ یقینی طور پر بلوچستان کو پہنچے گا, اور بلوچستان کے عوام کے لیے نئی جو ہے وہ ترقی کی راہیں بھی کھلیں گی, نوجوانوں کے لیے جہاں کام کرنے کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے, وہاں پر جدید تعلیم اور جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ شاید سب سے پہلے اب جو آئے گی وہ وہیں پر انٹروڈیوس ہوگی, اور پھر آنے والے وقت میں آپ میری خوش فہمی سمجھیے یا میری ایک خواہش سمجھیے, وہ یہی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بلوچ نوجوان ہمیں لیڈ کر رہے ہوں گے.
جی انشاءاللہ, یقیناً ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھر سے ایسے نوجوان جو پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پاکستان کے خیر خواہ ہیں, وہ آگے آئیں تاکہ ملک پاکستان کو ترقی کی جانب لے کر جایا جا سکے. کچھ بات کریں گے محکمہ صحت کے حوالے سے. پنجاب سے محکمہ صحت کی ٹیمیں ڈینگی وائرس پر قابو پانے میں مدد کے لیے پشاور پہنچ گئی. ڈینگی کا جو مسئلہ ہے بشرا آپ بھی جانتی ہیں, اس سے کافی زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور پشاور میں یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس پر قابو پایا جا سکے.
اچھا, ایک تو میں تھوڑا سا اس پہ اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو ڈینگی ہے وہ اس طرح کی ایک چیز ہے جس کو ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بہت زیادہ پھیلا, لیکن اس کو کنٹرول کر لیا گیا کیونکہ یہ کنٹرولیبل ہے. اس وائرس کو چونکہ یہ مچھر سے پھیلتا ہے, اور مچھر کا بھی ایک مخصوص وقت ہے,
جی.
یا وہ سحر سے لے کر جو مطلب ایک ٹائم ہوتا ہے صبح فجر سے لے کر اور تقریباً 7 بجے تک, اس کا وہ ٹائم ہے کہ یہ جو ڈینگی کا مچھر ہے اس کی مادہ باہر نکلتی ہے اور پھر وہ کسی کو کاٹتی ہے، یا پھر جو مغرب سے پہلے کے کچھ اوقات ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ صاف پانی کے اوپر اگر کہیں بھی کھڑا ہے
جی
اس کے اوپر آتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے جب پنجاب میں ڈینگی مکاؤ مہم چل رہی تھی تو اس کو کلوزلی مانیٹر کیا تھا، تو اس میں جو میسج دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ اپنے گھروں میں اگر پانی رکھتے ہیں کہیں صاف پانی ہے، جیسے لوگ جو ہے کبھی بالٹی ٹب بھر کے رکھتے ہیں، تو یا تو اس کو ڈھک کے رکھیے اور یا مت رکھیے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پانی مت اس طرح ذخیرہ کیجیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھروں کے آس پاس میں کہیں بارش کا پانی، جو کہ سیور کا پانی نہیں ہے بارش کا پانی ہے، وہ رک گیا ہے یا کچھ نلکے ٹپک رہے ہیں جو کسی جگہ پانی اکٹھا ہو رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ وہ پانی نہ اکٹھا ہونے دیں. اور ایک اور جو بڑی اہم پیش رفت کی گئی تھی پنجاب میں، میں اس لیے پنجاب کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پر بڑی کامیابی کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ ہیں شہباز شریف، انہوں نے اپنی سپرویژن میں اس کو ختم کرنے میں بہت اہم ادا کیا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹائر شاپس ہیں، چونکہ جی ٹائر کے اندر بارش کا پانی یا پانی جو رک جاتا ہے وہ ایک بہت بڑی نرسری بن جاتی ہے ڈینگی مچھر کے حوالے سے. تو چونکہ پشاور کے لوگ جو ہیں، اور خاص طور پہ یہ پشاور کے جو کیسز آ رہے ہیں، یہ پشاور کا نواحی علاقہ ہے تہکال، وہاں سے آ رہے ہیں زیادہ، اور اس کے ارد گرد میں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائر شاپس بھی ہیں اور اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عوام جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، آپ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ پانی کو مت کھڑا ہونے دیجیے، اور اگر آپ کے گھروں میں کہیں پانی کے ذخائر ہیں تو ان کو ڈھک کر رکھیے، جیسے پانی کے ٹینکس ہوتے ہیں یا کوئی اور برتن ہے.
جی ایون گاڑیاں آپ واش کرتے ہیں پانی بہ جاتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو وائپ آؤٹ کریں. خواتین جو ہے جب ٹرے میں مثلا برتن دھوتی ہیں تو وہ پانی ٹپکتا رہتا ہے، اس پانی کو بھی آپ بے ضرر نہیں سمجھیے. پنجاب میں آپ نے بات کی ہے، پنجاب میں یہ ختم، یہ مہم ختم نہیں ہوئی ہے، یہ کنٹینیوس بیسس پر ہم لوگ اپنے کالجز میں اسکولز میں زیرو پیریڈ کو ڈینگی پیریڈ قرار دیا گیا، ایک باقاعدہ سٹال قائم کیا گیا ہے، اور ایک ایک اسٹوڈنٹ کو ہم یہ اویئرنیس دیتے ہیں، باقاعدہ کلاس ہوتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ ہے کیا، کیسے بچیں ڈینگی کا شکار ہونے کی صورت میں، مریض کے ساتھ کیا کریں، کن چیزوں کو اوائڈ کریں، کیا چیزیں ریکمینڈیبل ہیں، یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں مسلسل بنیادوں پر، یہاں تک کہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں جو اسسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر پروفیسر کے لیے انٹرویوز ہوئے، ان میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ڈینگی کے بارے میں سوالات کیے گئے، یعنی اس کو ایز اے آپ سمجھیں کہ ایک اہم مسئلے کے طور پر ٹریٹ کیا گیا. یقیناً کے پی حکومت کو بھی، کے پی کے حکومت کو بھی ضرورت ہے کہ اسی طرح سے مشنری انداز میں اس کو لے کے چلے، اور یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی کوششوں کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کے یہ کنٹرول ہوگا.
اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، جمہوریت کی بیوٹی جس کو میں بار بار کہتی ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اپنی ہیلتھ ٹیمز جو ہیں ان کو شیئر کرایا ہے کے پی کے ساتھ، اور یقیناً ایکسپیرینس بھی ہے ان کا اس معاملے کے ساتھ ڈیل کرنے کا. اور دوسرا یہ کہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم آپس میں بھائی ہیں، اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں، لیکن خاندان تو خاندان ہے نا.
جی بالکل، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. کچھ بات کریں گے امریکہ اور شمالی کوریا کے حوالے سے. امریکہ کا شمالی کوریا کے ایٹمی مسئلے پر علاقائی کشیدگی کے تناظر میں جاپان کی سیکیورٹی کے پختہ عزم کا اظہار. امریکہ نے شمالی کوریا کے ایٹمی مسئلے پر علاقائی کشیدگی کے تناظر میں اپنے اتحادی جاپان کی سیکیورٹی کا پختہ عزم ظاہر کیا. یہ یقین دہانی امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جوزف ڈنفورس کی ٹوکیو میں جاپان کی مسلح افواج کے چین چیف آف سٹاف ایڈمرل سے ملاقات میں کرائی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کی دھمکیوں پر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. کچھ ٹرمپ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. امریکی صدر کا قومی سلامتی کے معاونین کے ساتھ افغانستان سے متعلق حکمت عملی کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے سامعین آپ کو آگاہ کریں گے، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی کے معاونین کے ساتھ افغانستان کے بارے میں حکمت عملی کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا ہے. اور یقیناً امریکہ یہ چاہتا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ جو ان کے ایک تلخ تعلقات چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ امریکہ اپنے امن اور سلامتی کے اوپر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا.
اگر آپ ٹرمپ کی جو الیکشن مہم ساری دیکھیں تو وہ اسی ایک پوائنٹ پر زیادہ فوکس رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں امریکہ کو محفوظ تر بنانا چاہتا ہوں اور جو امریکی عوام ہیں ان کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ہم جو بھی ان کی باہر لڑائیاں ہو رہی ہیں جو چیزیں وہاں سے جو ریسورسز ہیں ان کو لا کر کے واپس امریکہ میں ان کو لگایا جائے اور امریکی عوام کے لیے نوکریاں جو ہیں نہیں وہ بنی امریکی عوام جو ہیں ان کو انہوں نے پریفرنس دی تھی. لیکن اگر اب آپ ان کی سچویشن دیکھیں خاص طور پر شمالی کوریا کے حوالے سے تو وہ اگین وہ ڈینائل ہمیں نظر آتا ہے. افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تک افواج کے انخلا کے حوالے سے کوئی فائنل جو چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں, نئی پالیسی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. تو اگین یہ کانٹرڈکشن جو ہے وہ ٹرمپ گورنمنٹ کی آپ کو نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ایک جو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ گورنمنٹ جو ہے اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمسیلف ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے جو انٹیپڈ منرل ریسورسز ہیں افغانستان کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ تھوڑا سا بلی جو ہے وہ تھیلے سے آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ فردر وہ کتنا ٹائم دیتی ہے.
جی بالکل. اور بات کریں گے شام کے حوالے سے, کار بم دھماکے میں دو افراد ہلاک اور موتیز زخمی ہو گئے. گزشتہ ہفتے کی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں. چلے شام کے ضلع تشین کے ساحلی شہر لٹاکیا میں ایک کار بم دھماکے میں دو افراد ہلاک اور کئی لوگ زخمی ہو گئے. برطانیہ میں قائم شام کی انسانی حقوق کی تنظیم نے بھی بم دھماکے کی تصدیق کی اور کہا کہ بے شمار افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں.
شام کے حالات جو ہے نا انیکا وہ اس طرح سے ہیں کہ شام کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے آپ سمجھیے کہ وہ ایک متزلزل سی کیفیت میں ہے. انسرٹینٹی ہے وہاں پر اور اس وقت جو شام میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ انسانی ہمدردی بہت شدت کے ساتھ ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ وہاں بھی امن قائم ہو, لیکن جو سب سے زیادہ فائدہ اس وقت ہو رہا ہے شام میں بد امنی کا وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے, کیونکہ شام کی وجہ سے اوور آل جو خطے کی سچویشن ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مسلم جو ممالک ہیں ان کے درمیان میں ایک واضح تفریق جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اسٹرینتھن ہو رہا ہے اسرائیل.
جی بالکل. اور یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ ریسزم اس کے علاوہ زینوفوبیا اور اسلاموفوبیا کے اوپر قابو پانا چاہیے. سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس کا کہنا تھا کہ ہماری جو سوسائٹیز ہیں وہ اس وجہ سے پوائزن ہو رہی ہیں اور ایک جو خوف ہوتا ہے کہ آپ دیگر جو ممالک ہیں ان سے اپنے ملک کے اندر کسی کو آنے نہیں دیتے, ان کو اسٹرینجرز قرار دینا, اس کے علاوہ ایک دوسرے کو رنگ اور نسل کی وجہ سے تفریق کرنا, تو یقیناً یہ ہماری جو سوسائٹیز ہیں اس کو کرپٹ کر رہا ہے, اس کو آپس میں ان میں تفریق کر رہا ہے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انسان کنسیڈر کرتے ہوئے روابط قائم کریں, دوسرے لوگوں کو اپنے ملک میں دعوت دیں کہ وہ آئیں, اور ایک جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک فضا ہے اس کے اندر ایک نرمی آنی چاہیے.
انیکا چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا محدود ہے میں اس پہ ایک بہت کوئک سا ریمارکس دینا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ یہ کلیشز آف سویلائزیشن جو ہے یا تہذیبوں کا ٹکراؤ جو ہے اس کی سمت ہم بڑھ رہے ہیں اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے. یقینی طور پر انسان جو ہیں وہ سب وہی ہے کہ بلڈ اینڈ بونز ہیں اور سب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, چوٹ کسی کو بھی لگے کسی بھی انسان کو لگے اس کو درد ہوتا ہے. انسان خوش ہونا چاہتے ہیں, ان کو بھوک لگتی ہے, ان کو پیاس لگتی ہے, ان کی بنیادی ضرورتیں چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں وہ بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں. اور پلورلزم یا جو تفریق ہے مختلف کلچرز کے درمیان میں اس تفریق کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کی اپنی ایک علاقے کے حساب سے ان کے جو ٹرائبز ہیں اس کے حساب سے ان کے اندر ڈفرینسز ہیں اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرے.
تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گی.
پروگرام صبح بخیر پاکستان میں. جی تو سامعین, آج اتوار کا دن ہے, سنڈے اسپیشل شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. مختلف سیگمنٹس آپ کے لیے ہم ترتیب دیتے ہیں تاکہ آپ اپنا جو سنڈے کا دن ہے اس کو خوشگوار بنا سکیں. کچھ پاکستان کے حوالے سے بشرا اور ڈاکٹر فاخرہ ہم بات کریں گے. پاکستان کے اندر اس طرح کے عظیم لوگ ہیں جو اپنی مٹی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے بے پناہ قربانیاں دیتے ہیں, انسانیت کی خدمت کرتے نظر آتے بغیر کسی غرض کے, کسی لالچ کے. ہم نے دیکھا کہ وہ انسانیت کے لیے زندہ رہتے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد پوری دنیا ان کو یاد رکھتی ہے.
جی, اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی مٹی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں, بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان آئے اور پھر پاکستان کے ہو رہے. انہی میں ڈاکٹر رتفاؤ بھی ہیں, جن کا کل ہم نے دیکھا کہ سرکاری سطح پر ان کو اعزازات کے ساتھ ان کی تدفین ہوئی, اور بڑا مطلب ایک ان کا کام, ان کی پرسنالٹی اور جو وقت انہوں نے پاکستان میں گزارا اور پاکستان کے لیے ان کی ڈیڈیکیشن جو تھی, اس کا جواب پاکستان نے پھر اتنی ہی محبت سے دیا.
جی بالکل, اور انسانیت کے لیے جو خدمات ہیں اور اس طرح سے ایک غیر مشروط محبت انسانوں کے ساتھ. آپ دیکھیں ہمارے پاس ڈاکٹر رتفاؤ کی شکل میں اور عبدالستار ایدی جیسے لوگوں کی شکل میں موجود ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ اسی طرح 21 توپوں کی 19 توپوں کی سلامیاں دے کے باقاعدہ سرکاری اعزاز کے ساتھ, اور ایک شہید کی طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک قومی اثاثے کے طور پر ان کو دفنایا جاتا ہے. یہ انسانیت کے لیے خدمات پر ہماری طرف سے, انسانوں کی طرف سے, ظاہر ہے اس کی جزا تو اللہ دے سکتا ہے, انسان کے بس میں نہیں ہے, لیکن انسانوں کی طرف سے جو میکسیمم ہو سکتی ہے وہ ان دو لوگوں کو ملی ہے. اور پاکستان کی سرزمین اس لحاظ سے بڑی رچ ہے کہ یہاں پر نیک کام کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور اس طرح کے لوگ ہیں جو بغیر کسی لالچ کے مسلسل انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. بشرا بات کر رہی تھی بریک میں ڈاکٹر رتفاؤ کی پرسنالٹی کے حوالے سے, آپ خود ان سے مل چکی ہیں, ان سے انٹرویو کر چکی ہیں.
جی,
تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین کے ساتھ ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے چیزیں شیئر کریں.
ڈاکٹر رتفاؤ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی 2004 میں.
جی,
اور راولپنڈی کا جو لیپرسی ہاسپٹل ہے وہاں پر ہوئی تھی, یعنی جزام کے مریضوں کے لیے جو ہسپتال قائم ہے وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, کیونکہ میں انٹرویو کرنے کے لیے گئی تھی. اپنے سامعین کو میں نے کل بھی تھوڑا سا بتایا تھا کہ جو راولپنڈی کا لیپرسی ہاسپٹل ہے وہاں پر پیچھے ایک کالونی قائم ہے جس میں کہ جزام سے متاثرہ مریضوں کو رکھا جاتا تھا. 1996 میں, یعنی 1996 میں اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستان کو جزام سے پاک ملک قرار دے دیا گیا, اور اس میں ڈاکٹر رتفاؤ کا بہت زیادہ کام تھا, کیونکہ وہ 1962 میں پاکستان آئی تھی اور اس وقت میں سچویشن یہ تھی کہ اویئرنیس نہیں تھی, آگاہی نہیں تھی جزام کے حوالے سے. اس لیے اگر کسی کو جزام, اور یہ چونکہ متعدد مرض تھا, لگ جاتا تھا دوسرے لوگوں کو, تو جیسے ہی کسی کو جزام کی شکایت ہوتی تھی تو اس کے خاندان, اس کے محلے والے, اس کے دوست احباب, اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیتے تھے, اور ان کو ایک طرح سے آپ بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا. تو ایسے لوگ کہاں جاتے؟ تو ان کے لیے نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر رتفاؤ نے مدد مطلب ساری دنیا سے اکٹھی کی, پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوتی رہی, اور انہوں نے مختلف جگہوں پر سینٹرز قائم کیے, اور خاص طور پر شمالی علاقہ جات میں یہ مرض جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا تھا. تو ان لوگوں کے لیے انہوں نے سینٹرز قائم کیے جہاں پر ان کو نہ صرف ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا بلکہ ایسے لوگ جن کے خاندان ان سے کنارہ کش ہو چکے تھے ان کو رہائش دی جاتی تھی. تو وہ ایک کالونی بنی جس میں 35-35 سال سے لوگ موجود تھے.
جی,
اور چونکہ جزام اس طرح کی بیماری ہے جس میں کہ آپ کے جسم کے اعضاء جو ہوتے ہیں انسان کے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ایسے مریض کو دیکھنے کے بعد یا کچھ جو افیکٹڈ ہوتا ہے پرسن اس کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ذرا گھبرا جاتے ہیں کہ ان کے قریب بھی نہیں جا رہے ہو, تو ڈر بھی لگتا ہے کہ لگ نہ جائے. تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بس ایسے چلی جاتی تھیں اور وہ مریض کو باقاعدہ گلے لگا لیتی تھیں. تو ایک بزرگ خاتون تھی جو کہ گجرانوالہ سے تعلق رکھتی تھی, اور وہ ڈاکٹر صاحب کی, اور چونکہ ان کی آنکھیں جو تھیں جزام کی وجہ سے ختم ہو چکی تھیں, تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی آواز سنی اور وہ بڑی خوش ہوئی اور کھڑی ہو گئی ایک دم سے اپنی جگہ سے. ڈاکٹر صاحب نے جا کر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کو بڑی تسلی اور تشفی دی. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا, یہ جو حوصلہ ہے
جی,
کہ کسی کے دکھ بھرے انسان کو, کسی تکلیف میں موجود انسان کو اپنے سینے سے لگا لینا اور اس کی تکلیف کو کم کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ سینس کا کام ہے.
اور اسی لیے شاید پوری دنیا ان کو یاد رکھتی ہے.
ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں, ہمارے ایک میرے کولیگ ہیں, ان کی بیٹی پیدا ہوئی کل, اور انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ روت رکھا. مطلب پہلا نام جو ہے وہ اسلامک ہے, اور دوسرا نام جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ صرف ڈاکٹر روت پاؤ کو کی محبت کا جو ہے وہ اعتراف کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مومنہ روت رکھا.
جی بالکل, اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی پوری زندگی, میں سمجھتی ہوں, وقف کر دیتے ہیں. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے ڈاکٹر فاخرہ, آپ بھی یقین کریں اس بات کے اوپر, ضرور آپ کا بھی یقین ہوگا کہ ہم لوگ نہ صرف لوگوں کی مدد کرنے پر یقین رکھتے ہیں, محبت پھیلانے والے ہیں, بلکہ ہماری تہذیب کے اندر ہی شامل ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں, اور کتنے بھی تنازع ہوں, کتنی بھی مشکلات ہوں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں.
جی بالکل, اور اس کی ایک وجہ تو یہ کہ ہمارا کلچر ہے, ڈائیورسٹی ہے ہمارے یہاں کی, ہمارے یہاں کا ایک جو میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں جتنے کھلے میدان ہیں, جس طرح سے دور دور تک آپ کو آپ کی نگاہ جاتی ہے, آپ کا جغرافیہ آپ کے دل کو بھی کھلا کرتا ہے, اسی طرح سے آپ کا دماغ وسیع ہوتا ہے, آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جتنی ڈائیورسٹی, جتنا تنوع ہمارے یہاں پہ ہے, اسی طرح ہمارے لوگ بھی اس تنوع کو قبول کرتے ہیں. اور جو بشرا پہلے بات کر رہی تھی پلورلزم کی, ہم انکلوسیو چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ الگ سے کچھ نہیں ہے, کسی ایک چیز کو وہ اچھوت قرار دے دینا یا ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ بہرحال ڈاکٹر روت فاؤ جو ہیں وہ بہرحال ہماری تمام تر آپ کہیں کہ خراج تحسین کے قابل ہیں. میں اس سے پہلے جب عبدالستار ریدی کی وفات ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی آنکھیں عطیہ کی تھی, تو میں نے ایک نظم لکھی جس میں میں نے یہ کہا کہ ایدی تم آنکھیں رکھ لیتے سب, لیکن اپنا دل دے دیتے. یعنی ایدی ہم آنکھیں تو سب کے پاس ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں, لیکن یہ جو دل ہے, جو روت فاؤ جیسا دل, عبدالستار ایدی جیسا دل, اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پاکستان میں یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہم نام بنام تو ان کو نہیں یاد کر سکتے, لیکن بہت سارے ایسے ادارے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کبھی سروے ہوتا ہے تو پاکستان ان ممالک میں سر فہرست آتا ہے جہاں پر خیرات کی جاتی ہے, جہاں پہ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے, اور کسی قانون کے تحت نہیں. یہ آپ کے اپنا مورل کوڈ ہے جو اس چیز کو لے کے آتا ہے.
بالکل, اور میرا خیال ہے کہ اس بات پر پھر ایک ملی نغمہ بنتا ہے.
جی بالکل, اور یہ ہمارا پرچم ہی ہے جو ہم سب کو اکٹھا کیے ہوئے, اور یقیناً اس جو پرچم کی تعظیم ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے, اور یہی دعا ہم کرتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کو ترقی کی جانب لے کر آئیں, یہاں کا ہر شہری, ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے, اور تعلیم حاصل کر کے وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکے. پروگرام میں شامل کریں گے خوبصورت سا ملی نغمہ. عزیز سامعین، پاکستان ہے ہمارا، اور یقیناً پاکستان کو پروقار بنانا ہے، پاکستان کی ترقی کا ہم کو ہی خیال رکھنا ہے. اس وقت ہوا جاتا ہے 9:17، ٹھیک 11 تک ہمارا آپ کا ساتھ قائم رہے گا. 10 کے بعد آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ڈائل کرنے ہوں گے آپ کو ہمارے نمبر 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378، اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. چھٹی کا دن ہے، یقیناً آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کرتے ہیں آپ، اور پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، پروگرام کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. شامل کریں گے پروگرام میں کچھ کاروباری دنیا کا حال، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ چین اپنے ملک میں کاروبار کرنے کے لیے کمپنیوں کو تجارتی معلومات شیئر کرنے پر مجبور کرتا ہے. چینی کمپنیوں پر پابندی لگ سکتی ہے، یہ کہنا ہے امریکی وزارت تجارت کا. امریکہ نے چین پر اس حوالے سے الزام عائد کیے ہیں کہ باقاعدہ تحقیقات کا بھی آغاز کیا ہے. اور امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ لارٹنس نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے سوموار کو ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافی عرصے سے شکایات مل رہی تھی کہ چین نہ صرف اپنے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ صنعتی ڈیٹا بھی حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. تو یقیناً ان دونوں ممالک کے درمیان جو پاورز قرار دی جاتی ہیں، چین جو کہ ایک ایمرجنگ پاور ہے، اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی لحاظ سے مصنوعات کی جو بھاری ڈیوٹی سمیت دیگر اقدامات ہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے.
جناب، بات یہ ہے کہ 2017 اور 2018 میں جو چین کی عالمی پیداوار ہے وہ 5.55 ملین ٹن رہنے کا امکان ہے. یعنی کہ چین جو ہے وہ اس وقت دنیا کے تجارت میں بہت سے ممالک کو بہت ٹف کمپٹیشن دے رہا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت ساری ابھی آپ کو اور باتیں جو ہیں وہ شاید سننے کو ملیں گی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ جو بھی کوئی دعویٰ آ رہا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑی ریسرچ جو ہے وہ بھی لازمی ہے. جی، اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، ایک بڑی انٹرسٹنگ میرے پاس نیوز ہے جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہے. پاکستان کی ایک ہماری جو لوکل کوکیز بنانے والی، بسکٹ بنانے والی کمپنی ہے، اس نے پہلا پاکستانی وہ برانڈ ہے جس نے کہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، یعنی کہ نیا جو گینیس ورلڈ ریکارڈ ہے وہ قائم کیا ہے. تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد کوکیز کے ذریعے قومی پرچم کا موزیک بنا کر، تو پیک فریم سپر جو ہے یہ وہ کمپنی ہے جس نے کہ وہ کیا ہے، یہ ریکارڈ قائم کیا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں سامعین کہ اس میں تقریباً 1.5 لاکھ جو کوکیز ہیں اس کے ذریعے جو موزیک کا قومی پرچم بنایا گیا ہے، اس کا جو سائز تھا وہ 226.51 اسکوائر میٹر تھا، یعنی کہ ایک بہت ہی بڑا سا پرچم تھا. اور یہ اعزاز جو ہے وہ پاکستان کی اس کمپنی کو حاصل رہا ہے. اور یہ بڑی مطلب مزیدار بات ہے، نہ صرف یہ کہ کوکیز جو کہ کھانے میں اچھی ہیں بلکہ اس کے ساتھ پاکستان کا پرچم بھی بنا.
جی بالکل. اور آپ کو بتاتے چلیں، اکنامک زونز میں نوجوان انٹرپرینورز کو مراد دی جائیں گی. اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی جانب سے یہ بیان سامنے آئے. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خالد اقبال ملک نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سی پیک کے تحت بننے والے اسپیشل اکنامک زونز میں نوجوان انٹرپرینورز کو سرمایہ کاری کے لیے خصوصی مراد فراہم کریں اور ان کے لیے الگ جگہ مختص کرتے ہوئے، تاکہ نوجوان ان زونز میں سرمایہ کاری کر کے ملک کی اقتصادی ترقی میں فعال کردار ادا کر سکیں.
دیکھیے، اب جو جدید معاشی رجحانات ہیں اس میں بار بار جو بات ہو رہی ہے وہ انٹرپرنورشپ کی ہو رہی ہے، جس میں کہ ذاتی کاروبار کی بات ہو رہی ہے. چھوٹے لیول پر آپ کاروبار کریں لیکن آپ اپنا کاروبار کریں. اور نوجوانوں کو اب پاکستان میں کریش کورسز بھی اویلیبل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے جس میں کہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ صرف نوکری یا جاب کی تلاش کریں، وائی ناٹ کہ آپ اپنا کوئی کام کریں.
جی، ایک چھوٹی سی خبر سامعین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ حکومت نے مشرق وسطی کو پولٹری مصنوعات کی برآمدات بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان ان پہلے 10 ممالک میں شامل ہو جائے گا جو مشرق وسطی کو پولٹری مصنوعات برآمد کرتے ہیں. 2018 کے لیے جناب $4 کروڑ کی برآمدات کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے. متحدہ عرب امارات کو پولٹری مصنوعات کی برآمدات بڑھانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور سیکٹری تجارت نے اس سلسلے میں عرب ممالک میں ان مصنوعات کی برآمدات بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے. پاکستان چونکہ زرعی ملک ہے اور زراعت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جانور بھی اور پولٹری بھی، اور خاص طور پر پولٹری فارمنگ اب پاکستان میں ایک ایمرجنگ پروفیشن کے طور پر جو ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں بے روزگار ان کے لیے ایک اچھے پروفیشن کے طور پر آیا ہے اور اس پروفیشن کو حکومتی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر اس کی سرپرستی کا فیصلہ کیا گیا جو یقیناً خوش آئند ہے.
اور اس میں جو پولٹری کی چونکہ صنعت کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر اب اس کا دائرہ تھوڑا وسیع ہو رہا ہے اور انڈا اور مرغی کے علاوہ اب جو نئی چیز انٹروڈیوس ہو رہی ہے وہ ٹرکی کی فارمنگ ہو رہی ہے. ٹرکی جو ایک بڑے سا مرغا ہوتا ہے جو کہ ہم خاص طور پہ امریکہ کا جو تھینکس گیونگ ڈے ہے اس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ٹرکی روسٹ ہوا کرتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر شتر مرغ جو ہے اب اس کی بھی دیکھ بھال اور پالنے کا جو ہے کاروبار وہ بھی شروع ہو رہا ہے.
جی بالکل, کچھ فوربس کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان کی 5 کمپنیاں عالمی شہرت یافتہ میگزین فوربس کی $1 ارب سے کم اثاثے رکھنے والی کمپنیوں کی فہرست میں شامل ہو گئی. پاکستانی کمپنیوں نے دنیا بھر کی 200 ایسی کمپنیوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے جو تیزی سے ترقی کر رہی ہیں اور جن کی وجہ سے مجموعی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں. فوربس میگزین میں ہر سال گروتھ انجن کی حامل کمپنیوں کی فہرست شائع کرتی ہے. رواں سال ایسی فہرست میں 13 ممالک کی کمپنیوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے سے سب سے زیادہ چین اور ہانگ کانگ کی کمپنیوں نے اس فہرست میں جگہ حاصل کر لی ہے. فوربس کے مطابق فہرست میں شامل کمپنیاں سیلز میں 50% سے زیادہ نفع کے مارجن میں 24% اور فی حصص آمدنی کے لحاظ سے 113% ترقی کی حامل ہیں اور ان کمپنیوں کا انتخاب 3 سالہ اوسط کارکردگی کی بنیاد پر کیا گیا ہے. بہت ہی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کا شمار اب اس طرح کی کمپنیز کے اندر ہو رہا ہے اور اس طرح کے جو جریدے ہیں وہ پاکستان کی جو ترقی ہے اس کو سراہ رہے ہیں. اور ہمارے لیے بڑی اچھی بات بھی ہے کہ اب پاکستان کی کمپنیوں کا شمار ایسی کمپنیز میں ہو رہا ہے جو تیزی سے اپنی معیشت میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں.
انیکا, بہت ساری ایسی جو معاشی پیشین گوئیاں کرنے والے ادارے ہوتے ہیں جو کہ فیکٹس اینڈ فگرس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پاکستان کو اگلے 10 برس میں یقینی طور پر معاشی طور پر ایک بہت ہی اسٹرانگ کنٹری کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پر سی پیک کے بعد پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ لیڈنگ ہے, معیشت کے طور پر بھی لیڈنگ سچویشن ہے. اور میں اس پہ آپ کو یاد نہیں کراتی چلوں کہ جو ہمارے سٹنگ وزیر داخلہ ہیں احسن اقبال, انہوں نے خاص اس بات پر زور دیا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ جیو پولیٹیکل سچویشن نہیں بلکہ جیو اکنامک سچویشن پر دھیان دے رہا ہے اور یقینی طور پر یہی آگے آنے والے وقت کی ضرورت ہے.
جی
یادیں بھی ہیں سپنے بھی ہیں غیروں میں کچھ یہاں اپنے
بات کی گئی ہے. یقیناً سامع اتوار کا روز ہو اور اپنے دوستوں کو نہ یاد کیا جائے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ ملاقات کرے. اور یقیناً دوستی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یقیناً بہت اہم رشتہ ہے یہ. اور ماں باپ جہاں آپ کی زندگی میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں, وہیں بہن بھائی اور اس کے بعد جو دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان تھا کہ اچھی صحبت میں بیٹھنا سیکھو, اچھے دوست بناؤ تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے. یقیناً آپ سے بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ جب بھی آپ کسی سے دوستی کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس رشتے کو نبھانے کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے اور اپنی طرف سے جو مثبت رویہ اختیار کریں, اور دوسری جانب سے بھی یہ دیکھیں کہ ایک اچھی صحبت ہو تاکہ آپ آگے جا کے کوئی اچھا پوٹینشیل کام کر سکیں اور اپنی جو کمپنی ہے اس کے ذریعے آپ پہچانے جاتے ہیں. تو اس بات کا یقیناً بہت خیال رکھنا چاہیے.
جی, میں ایک چھوٹی سی بات سامعین کہنا چاہوں گی کہ ہماری فیملیز, ہمارے والدین, ہمارے رشتے دار, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے پری ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں, ہم ان کو سلیکٹ نہیں کرتے. دوستی واحد رشتہ ہے رشتوں میں سے, ناتوں میں سے, جس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. سو اپنے دوستوں میں اپنی پرسنالٹی کو اس کو ضرور شو کریں, اپنے دوست ایسے رکھیں. جب ہم کہتے ہیں انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے.
جی بالکل درست کہنا ہے آپ کا. اور 9:30 ہوئے جاتے ہیں پروگرام میں, ہم شامل کریں گے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہیلتھ کارڈز اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرہ کار کو بلوچستان بھر میں وسعت دی جائے گی. پنجاب کی ہیلتھ ٹیمیں ڈینگی بخار پر قابو پانے میں مدد کے لیے پشاور پہنچ گئی ہیں. آزادی ٹرین ملتان چھاؤنی میں قیام کے بعد بھاولپور ریلوے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئی ہے. عراقی فورسز نے دولت اسلامیہ گروپ کے زیر قبضہ آخری شہر کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کاروائی شروع کر دی ہے. جی سامعین, یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام میں شامل کریں گے کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آپ کے لیے دلچسپ خبریں. ٹھیک 10 بجے کے بعد آپ بھی ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ڈائل کرنے ہوں گے آپ کو ہمارے نمبر 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378, اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. پروگرام کے حوالے سے کچھ بات کیجئے گا. پروگرام میں آپ کے لیے جو سیگمنٹس ترتیب دیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم کو آگاہ کیجئے گا. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ.
Hey, hey, hey.
خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں، اور شامل کریں گے پروگرام میں کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے دلچسپ خبریں. جی تو ڈاکٹر فاخرہ، آپ کے پاس کیا دلچسپ خبر موجود ہے ہمارے لیے؟
جی میرے پاس سامعین آپ کے لیے جو پہلی خبر ہے وہ ایک خوشخبری ہے. انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھانے کا انتہائی آسان اور سادہ طریقہ، آپ اس کو ٹوٹکا سمجھ لیجئے. آپ اس کو ایک پنجابی میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جگاڑ، آپ اس کو جگاڑ سمجھ لیجئے. ہو سکتا ہے ابھی تک میں نے تو اس کو ٹیسٹ نہیں کیا، لیکن آپ کیجئے. اگر یہ مفید ثابت ہوتا ہے تو ہمیں بھی آگاہ کیجئے گا. اگر آپ اپنے براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی رفتار سے تنگ ہیں تو اس آسان سے نسخے پر عمل کریں جو اسے غیر معمولی طور پر بڑھا سکتا ہے. سننے اور دیکھنے میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ عجیب طریقہ لگے، مگر یہ چند آسان کام آپ کے براڈ بینڈ کی رفتار کو یقیناً بہتر بنا سکتے ہیں. اس کا تصور بہت سادہ ہے، بس ایک کولڈ ڈرنک کا کین لیں، اسے خالی کر کے اس کے دونوں پیندوں کو کاٹ کر الگ کر دیں، یعنی اس کو ایک رول کی شکل میں کاٹ لیجئے، اس کے باقی حصہ کو درمیان سے کاٹ کر ایک چادر کی شکل دیں اور اسے وائی فائی راؤٹر پر رکھ دیں، جبکہ کین کا وہ حصہ جہاں سے مشروب پیا جاتا ہے وہ راؤٹر کے اینٹینے میں ڈال دیں. جب یہ کام مکمل ہوگا تو آپ کا یہ ہوم میڈ راؤٹر کی رفتار تیز کرنے والا انٹرنیٹ سپیڈ کو پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک بڑھا دے گا. کچھ صارفین نے اس کو آزمایا ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ بڑا حیران کن طریقہ ہے.
تھینک یو ڈاکٹر فاخرہ، آپ نے تو یہ براڈ بینڈ کی اسپیڈ کے بارے میں بتایا، لیکن ہمارے بہت سارے سامعین ایسے بھی ہیں جن کو یہ شکایت ہے کہ ان کا فون جو ہے وہ جلدی جلدی چارج نہیں ہوتا، کیونکہ اسمارٹ فونز جو ہیں یہ بڑے بیمار سے فون ہوتے ہیں.
یہ شکایت مجھے بھی ہے.
تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ فون کو چارجنگ پر لگائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فون اپنا بالکل ٹوٹلی آف نہ کریں، تو آپ اس کا جو وہ ایروپلین موڈ ہوتا ہے وہ آن کر کے 15 منٹ بھی اگر اپنا فون لگائیں گے تو وہ بجائے اس کے آن فون جس کے وائی فائی کنیکشن جو سب چیزیں آن ہوں، اس کے بجائے اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے ایروپلین موڈ پر تو وہ جلدی چارج ہو جائے گا، کیونکہ اس میں فون جو ہے وہ محنت مشقت نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے پکڑ لوں اور وہاں سے پکڑ لوں.
بشا تھوڑی دیر ویسے بھی میں سمجھتی ہوں ان گیجٹس کو ریسٹ دے دینا چاہیے اور ان کو ایئر پلین موڈ کے اوپر لگا ہی دینا چاہیے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی محفل ہوتی ہے جس میں تمام لوگ بیٹھے ہوں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے موبائل فون کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے کہ دن کے 10-15 منٹ آپ اپنے فون کو کر دیجئے بند اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریے، اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریے. ایک بہت اس طرف آپ لوگ بات کر رہے ہیں گیجٹس کی اور ٹیکنالوجی کی دنیا کی، اور یقیناً ہم سامعین کے ساتھ ٹیکنالوجی کی ہی باتیں کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں جہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں بے شمار فائدے دیے ہیں اور ہمارے لیے ایک نئی دنیا کی راہیں کھول دی ہیں جس میں ہم لوگ سرچ کر سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تعلیم اور تدریس کے کام بھی کر سکتے ہیں، وہیں میں دیکھتی ہوں کہ موبائل فون کا جو استعمال ہے اس نے ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور بھی کر دیا ہے. جہاں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر کو قید کر سکتے ہیں، میموریز قید کر سکتے ہیں، تو وہی جو نئی میموریز بنانے کا شاید ہمیں موقع نہیں ملتا ہے. بشرا اور فاخرہ، میں آپ سے ایک مختصر اس حوالے سے کامنٹ ضرور لینا چاہوں گی. آپ کیا کہتی ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل کے اندر ایک جو موبائل کا استعمال ہے وہ ایک ان کی عادت بنتی چلی جا رہی ہے، اور یقیناً ہم لوگ کبھی غیر ارادہ طور پر بھی موبائل کی اسکرینز کو دیکھنے کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ویسی ہی انگلیاں چلاتے رہتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی تجویز جو آپ دینا چاہیں؟
آج میں کچھ ہی وقت میں اپنے سامعین کے ساتھ جو ہے وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کروں گی، لیکن ابھی اس پر میں ظاہر کی ڈیٹیل بات نہیں کروں گی. اس وقت جو آپ نے بات کی وہ ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی مسئلے کی بات کی ہے کہ اسکرین ایڈکشن اس کو کہتے ہیں، اور اسکرین ایڈکشن جو ہے وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ کسی کو کسی بھی طرح کا نشہ ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ سگریٹ نہیں چھوڑتے اور چین اسموکر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو چائے کا نشہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں چائے لازمی چاہیے، کسی کو کافی کا نشہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں ان کو کھانے پینے کا یا کاربوہائیڈریٹس کنزمپشن کا جو ہے وہ ایک نشہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اسکرین ایڈکشن ہے، اور اسکرین ایڈکشن کو توڑنے کے لیے سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ اور آپ ہیلدی اور اپنے جو دلچسپی کی سرگرمیاں ہیں ان کا سہارا لیے لیجئے اور باہر نکلیے، تازہ فضا میں سانس لیجئے، چہل قدمی کیجئے، اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، بچوں کے ساتھ وقت گزاریے.
جی لیکن اگر بچے بھی موبائل میں مصروف ہوں تو پھر کیا کریں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی ہماری لائف میں ہم انڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ آ گئے، گھر کے اندر رہنے شروع ہو گئے، اور گھر کے اندر ظاہر ہے وہی لوگ بیٹھے ہیں 24 گھنٹے، تو کیا کریں؟ ہماری جو باہر انسیکیورٹیز ہیں، تھوڑا سا معاشرہ تبدیل ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ ہم جو مائیں ہیں وہ بھی انسیکیور ہو گئی، بچوں کو باہر کم بھیجنا شروع ہوئے، بچے بھی موبائل میں بزی، مائیں بھی موبائل میں بزی. تو تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں، ایکسرسائز اور گیم کو لے کے آئیے.
جی بالکل درست کہنا ہے آپ کا ڈاکٹر فاخرہ. اپنے والدین کو ٹائم دیجیے، اپنے والدین سے محبت کیجیے، یقیناً وہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، اور یقین جانیے ان کے بغیر زندگی گزارنا نہایت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں صبر عطا کرے، اور وہ تمام لوگ جو خوش نصیب ہیں جن کے والدین دونوں موجود ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. یقیناً ہمارے والدین ہی ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں ساتھ دیتے ہیں. کچھ کھیلوں کی بات کر رہے تھے تو میں آپ کو ایک دلچسپ خبر دیتی چلوں. رگبی کھیلنے والا 7 سالہ بچے کا وزن 100 کلو ہے. جی تو سامعین، بچوں کے عالمی کھیل کے دوران 7 سال کے ننے واقع تیوتپو نے سب کو حیران کر ڈالا. واقع ایک بہترین رگبی کھیلنے والا بچہ ہے، لیکن یہ اپنی پوری ٹیم میں 100 کلو وزن ہونے کے باعث تمام بچوں سے منفرد دکھائی دیتا ہے. 7 سالہ واقع سڈنی سینٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے، جو دراز قد اور بھاری جسامت کی وجہ سے مخالف ٹیم کو دباؤ میں رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹیم کئی مقابلوں میں انہی کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے. تو یقیناً ایک بڑی دلچسپ خبر تھی کہ ایک ننا منا سا بچہ جس کا وزن اتنا زیادہ ہے اور وہ رگبی کا کھیل کرتے ہوئے ہم نے اس کا دیکھا، تو یقیناً مجھے لگا کہ ہمیں سامعین کے ساتھ یہ خبر ضرور شیئر.
اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جس ننے منے رگبی پلیئر کی آپ نے بات کی ہے، وہ تو یقیناً کھیل بھی رہے ہیں اور ان کا وزن جو ہے وہ بھی ان کی ایج سے تھوڑا زیادہ ہے، لیکن اس کو انہوں نے مسئلہ نہیں بنایا ہے. اب جو عام جو اس وقت میں ایک ریسرچ میری نظر سے گزر رہی تھی جس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ جو بچے ابھی آنے والے دور کے بچے ہیں اور موجودہ دور کے بچے ہیں، ان میں اوبیسٹی یا موٹاپا جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے. اس کی بڑی وجہ نہ صرف یہ کہ ریفائنڈ فوڈ ہے، یعنی ایسی خوراک جو کہ ریفائن کر کے یا چھان کر بنائی گئی ہو، جیسے سفید آٹا یا بہت تلی ہوئی چیزیں یا جو ڈبہ بند خوراک ہے، اس کی وجہ سے. اور دوسرا جیسے ابھی ڈاکٹر فاخرہ بتا رہی تھی کہ انڈور ایکٹیویٹی، یعنی کہ بچے جو ہیں اب وہ کھیل کود اس طرح سے نہیں کرتے ہیں بلکہ زیادہ تر وقت بیٹھے رہتے ہیں، یا وہ ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں، اور یا پھر وہ اپنے ٹیب اور کمپیوٹر کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو اس لیے بچوں میں بڑھتے ہوئے وزن کی وجہ سے ہارٹ کے پرابلمس کا اور کولیسٹرول کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، اور امریکہ میں اس کی وجہ سے اسکولس میں خوراک جو دی جا رہی ہے کیفیٹیریاز کے اندر، اس کو مطلب بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کوشش کہ وہ بہتر ہو سکے اور ہیلدی ہو. اسی سلسلے میں حکومت پنجاب کی طرف سے پاکستان میں بھی ایک بہت اچھے اقدامات کا جو ہے آغاز ہوا ہے، اور اسکولس اور کے اندر جو ہے وہ کولا ڈرنکس، یعنی جو بوتل والا ہوتا ہے ڈرنک، جو فیزی ڈرنک ہوتا ہے، اس پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور انرجی ڈرنکس جو کہ سو کالڈ انرجی ڈرنکس ہیں جس کے اندر شوگر لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے.
جی یہ خوش آئند بات ہے اور یقیناً اس کی ضرورت بھی ہے. اب پاکستان زرعی ملک ہے، ہم ریفائنڈ خوراک کی طرف لگ گئے، ہم نے یہ جو نقالی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، یا ہم سو کالڈ ماڈرن طرز زندگی جو ہم نے اپنایا، اس کی یہ قیمت شاید ہماری نسلیں بھی دیں گی آنے والی، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں. سامعین، موبائلز کی اور ٹیکنالوجی کی بات چل رہی تھی پہلے، تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مینگو لینگویج نامی ایپ، اس سے زبانیں سیکھنا ان لوگوں کے لیے بہترین تجربہ ثابت ہوگا جو نت نئی زبانوں کا شوق رکھتے ہیں. اس اپلیکیشن کی مدد سے 60 سے زیادہ غیر ملکی زبانیں سیکھی جا سکتی ہیں، اور تمام زبانوں کو سکھانے میں 4 بنیادی باتوں کا خیال رکھا گیا ہے. یہ بنیادی باتیں ذخیرہ الفاظ یعنی وکیبلری، تلفظ، گرامر اور کلچر ہیں. کلچر اور گرامر کی بات ہو رہی ہے، الفاظ کی بات ہو رہی ہے، تو میں یقیناً تھوڑا سا یاد کرنا چاہوں گی اس کلچر کو، اس وکیبلری کو جو ہمارے گیتوں میں ہوا کرتی تھی، جو ہماری روزمرہ زندگی میں اب نظر نہیں آتی. آپ ہمارے میوزک کو دیکھیے, آپ ہماری شاعری کو دیکھیے, اس میں وہ روایتی جو ایک خوبصورتی جو ہمارے کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی شاعری تھی, ہمارا رومانس ہماری اپنی ثقافت کے اندر سے ابھر کے سامنے آتا تھا. تو میں چاہوں گی کہ آج سامعین آپ کے لیے ایک ایسا گیت لے کے آئی ہوں جو ہمارے کلچر کے ساتھ, خاص طور پہ پنجاب کی سرزمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہی رہٹ پہ چلتے ہوئے کنویں اور ٹیکنالوجی کی خبروں کے درمیان یقیناً یہ سانگ سننا آپ کے لیے خوشگوار تجربہ ہوگا, کیونکہ یہ آپ کی بہت ساری اچھی میموریز کو بھی ریکال کرے گا. عالمگیر کی آواز میں گیت ہے, میں نے تمہاری گاگر سے کبھی پانی پیا تھا, پیاسا تھا میں, یاد کرو, یاد کیجئے, پیاسا ہے عالمگیر اور گاگر سے پانی پی رہا.
سن لو ذرا گوری, تم شرما کے تھوڑا سا بل کھائی تھی وہ دن یاد کرو, میں نے تمہاری گاگر سے کبھی پانی پیا تھا, پیاسا تھا میں, یاد کرو.
بہت خوبصورت ٹائم کے اندر ہمیں ڈاکٹر فاخرہ لے گئی تھی, اور یقیناً یہ جو گیت سجائے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے سجائے جاتے ہیں تاکہ پروگرام کے اندر آپ بھی شامل رہیں. ٹھیک 11 بجے تک ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ قائم رہے گا. ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سکردو, جہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے الیاس صفدر. خوش آمدید کہیں گے ان کو پروگرام میں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ.
جی الیاس صدر, آپ سے جاننا چاہیں گے 3 روزہ جو سرفرنگی کولڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی ہے جس کا آغاز جمعرات کو ہو گیا تھا شگر کے علاقے کے اندر, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات موجود ہیں؟
جی جو 3 روزہ سرفرنگا جیپ کولڈ ڈیزرٹ ریلی جو 17 اگست کو شروع ہوئی تھی, یہاں پہ اس کی تقریبات اب اپنی اختتامی مراحل میں ہے. کل پری کوالیفائنگ راؤنڈ ہوا یہاں پہ جیپ کار ریلی کے, اب جنہوں نے کوالیفائی کر گئے ہیں وہ آج فل جو مقابلے میں شرکت کریں گے. اس کے لیے جو پری کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے کل ایک تقریب منعقد ہوئی تھی جس کے مہمان خصوصی اسپیکر گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی حاجی فدا محمد ناشاد اور سینئر وزیر حاجی محمد اکبر صاحبان تھے. انہوں نے اپنے خطاب میں اس ایونٹ کو گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے ایک بہت بڑا اہم ایونٹ قرار دیا ہے.
جی بہت شکریہ. یہ تھے الیاس صفدر جو ہمیں سکردو سے آگاہ کر رہے تھے 3 روزہ سرفرنگی کولڈ ڈیزرٹ جیپ کے حوالے سے. اس ریلی کا آغاز شگر کے علاقے گلگت بلتستان میں جمعرات کو ہوا تھا, اس حوالے سے وہ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے. کچھ موسم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں سامعین, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا. تاہم مالاکنڈ ہزارہ ڈویژن میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیے گئے بعض بڑے شہروں کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں درجہ حرارت ہے 28 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کراچی میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ. لاہور کی بات کرتے چلے تو یہاں درجہ حرارت ہے 29 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ پشاور میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ. کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں, وہاں درجہ حرارت ہے 19 ڈگری سینٹی گریڈ, گلگت میں 17 اور مری میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ. مظفرآباد کی بات کرتے چلے تو یہاں درجہ حرارت ہے 24 ڈگری سینٹی گریڈ.
اور ابھی ہم چونکہ شہر میں ہونے والی جو ہے وہ کولڈ ڈیزرٹ سفاری کی بات کر رہے تھے تو سامعین کو بتاتی چلوں کہ وہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں یقینی طور پر لوگ جو ہیں وہ لوکلی جمع ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں ایک کیمپ سٹی لگایا گیا ہے جس میں کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کی رہائش کا نہ صرف انتظام کیا گیا ہے بلکہ ان کے اسے کہتے ہیں نا قیام کے ساتھ ان کے طعام کا جو ہے وہ بھی بڑا زبردست انتظام تھا. اور چونکہ میرے بہت سارے جانے والے لوگ جو ہیں وہ وہاں گئے ہوئے ہیں جو کہ نہ صرف ڈیزرٹ سفاری میں حصہ لے رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ خود تو ڈرائیو نہیں کر رہے لیکن وہ اس میلے سے لطف اندوز ہونے کے لیے گئے ہیں, تو ان کی تصاویر میں دیکھ رہی تھی. اور اس میں انیکا یقینی طور پر آپ کا بھی دل چاہے گا جب آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر وہ سارے مزیدار قسم کے کھانے اویلیبل ہیں جو کہ ہم آج یہاں بیٹھ کر سنڈے کے حوالے سے سوچتے ہیں. تو یقینی طور پر لوگ جو ہیں وہ اس میلے کو انجوائے کر رہے ہیں, اور لوکل لوگوں کے لیے نہ صرف یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا باعث ہے بلکہ اس کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی بہت اچھی جنریٹ ہوئی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ شو بز کے ذریعے بھی جنریٹ ہو رہی ہے. اور انیکا
جی بالکل انٹرٹینمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً پروگرام میں آپ کے لیے ہم شامل کریں گے انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا حال. ڈاکٹر فاخرہ آپ بتائیے کہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آپ کے پاس کیا خبر موجود ہے؟
جی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے پاکستانی فلم کی آسکر ایوارڈ کے لیے نامزدگی کی درخواست منظور ہونے کی خبر ہے میرے پاس, اور یہ فلم جناب نام ہے اس کا ساون, اور یہ بہترین غیر ملکی فلم کی درجہ بندی میں شامل کی جائے گی. پاکستانی فلم ساون کو آسکر ایوارڈز کی نامزدگی کے لیے دی جانے والی درخواست منظور کر لی گئی ہے. پاکستان اکیڈمی سلیکشن کمیٹی کو دی گئی درخواست کی منظوری کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ یہ فلم 90th اکیڈمی ایوارڈز میں پاکستان کی جانب سے بہترین غیر ملکی فلم کی درجہ بندی میں شامل کی جائے گی. سامعین کو یہ بتاتی چلوں کہ ساون اپنی ریلیز سے پہلے ہی 3 عالمی ایوارڈ حاصل کر چکی ہے. پہلا ایوارڈ میڈرڈ فلم فیسٹیول میں, اس کے بعد اٹلی میں منعقد ہونے والے سوشل ورلڈ فلم فیسٹیول میں اس نے مزید 2 عالمی ایوارڈ حاصل کیے جس میں بہترین ڈائریکٹر کا ایوارڈ فرحان عالم اور بہترین فلم کا ایوارڈ رائٹر اور پروڈیوسر مشہود قادری نے حاصل کیا. فلم کا آفیشیل ٹریلر سامعین سوشل میڈیا پر ریلیز ہو چکا ہے اور خاصی دھوم مچا چکا ہے. یہ فلم 15 ستمبر کو ریلیز ہوگی. فلم ایک سچے واقعے پر مبنی ہے اور اس کہانی میں ایک پولیو زدہ بچے کو بقا کی جنگ لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے. پاکستانی فلم انڈسٹری کی طرف سے یہ جو ایک سائیڈ لائن پہ آپ سمجھیے کچھ موویز بن رہی ہیں, جیسے یہ آرٹ موویز ٹائپ اس میں آ جاتی ہیں, بہت حقیقت کے قریب بنی ہوئی فلمیں جن میں بڑے پردے کی وہ اوور ایکٹنگ اور وہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ مائنیوٹلی لائف لائک ایونٹس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے, اس کو فلم بند کیا جاتا ہے. ایسی فلموں کی حوصلہ افزائی یقیناً ہمارے سامعین کی طرف سے ہونی چاہیے, جا کے دیکھی جانی چاہیے, اور آسکر کے لیے نامزدگی بھی بہرحال ایک اچھی کوشش ہے.
جی بالکل, بہت اچھی کوشش ہے, اور یقیناً پاکستان کے اندر اب ایسا معیاری کام کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے یقیناً ہم انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں اپنی جھاگ جلد بٹھا لیں گے. سامعین آپ کو بتاتے چلے, پیش کیا جا رہا ہے پروگرام صبح بخیر پاکستان, اتوار اسپیشل شو ہے یہ. اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ بشرا اقبال, اور اس کے علاوہ موجود ہے میرے ساتھ ڈاکٹر فاخرہ. میں ہوں آپ کی میزبان انیکا طارق. 10 بجے کے بعد آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ڈائل کرنے ہوں گے آپ کو ہمارے نمبر 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378, اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. اتوار کا روز ہے, اس کو رنگا رنگ بنانے کے لیے ہم نے آپ کے لیے دلچسپ سیگمنٹ تشکیل دیے. 10 بجے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یقیناً آج ہم بات کریں گے ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے, اور آپ کو اس کی تاریخ, اس کے علاوہ زبان اور دیگر جو کئی پہلو ہیں اس سے آگاہ کریں گے. آج ہم پروگرام میں ٹریبیوٹ پیش کریں گے ان اہم شخصیات کو جنہوں نے پاکستان کے لیے, پاکستان کے سلامتی کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہوئے بالکل ایک بار بھی نہیں سوچا بلکہ ملک کی سلامتی کو اہمیت دی. آج ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے راشد منہاس کو. یقیناً بشرا آپ کے لیے ایک خوبصورت ان کے زندگی کے حوالے سے اور تمام پہلوؤں سے آپ کو آگاہ کریں گے, اور اس کے علاوہ یاد کریں گے ہم آج نازیہ حسن کو, ٹریبیوٹ پیش کریں گے ہم ان کو. یقیناً قوم کے, ہمارے ملک پاکستان کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی, پاکستان کی بات کی, پاکستان کی سلامتی کو اہمیت دی, اور ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سلام پیش کرتا ہے ان بہادر نوجوانوں کو جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر صرف پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. بڑا اچھا جذبہ ہے یہ, پوری دنیا کے اندر پاکستان کو اس حوالے سے جانا جاتا ہے کہ یہاں کی قوم جہاں بہت غیور اور بہادر ہے وہیں اپنی جان دینے سے بالکل دریغ نہیں کرتے ہیں, بلکہ سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. یقیناً یہ لوگ جو ہیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے ہمیں, اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان عظیم لوگوں کو جنہوں نے اپنی راتوں کی نیند, اپنی زندگی اور اپنی فیملیز کو پاکستان کے لیے, پاکستان کے عزم کے لیے قربان کیا ہے. کہتی ہے وطن کی مٹی ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ڈیرہ غازی خان کی تاریخ کے حوالے سے, آگاہ کریں گے آپ کو ہر پہلو سے. کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان. صبح بخیر پاکستان میں جی سامعین, آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ڈائل کرنے ہوں گے آپ کو ہمارے نمبر 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378 اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. مجھے اور میری پوری ٹیم کو رہے گا آپ کی کالز کا انتظار. کال کیجیے اور بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام, مزید پروگرام میں آپ کیا سننا چاہتے ہیں. کچھ پاکستان کے حوالے سے بات کریں, پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی مثبت پیغام دینا چاہیں تو ضرور ہمیں کال کیجیے گا. خوش آمدید کہیں گے ہم پروگرام میں. کالر کو جانتے ہیں کون سا, آپ کہاں سے بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی خوش آمدید کہیں گے سر آپ کو پروگرام میں. کیا کہنا چاہیں گے آپ پروگرام کے حوالے سے؟ اور بہت اچھا لگتا ہے آپ جب بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں, اور سنڈے کا پروگرام یقیناً آپ کے بغیر مکمل ہو یہ ہو نہیں سکتا. جی سر
بہت شکریہ آپ کا, آپ اتنی پلیزنٹ گفتگو کرتے ہیں. آپ کا پروگرام تو میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کا حسن ہے, اور یہ بہت خدمت بھی ہے قومی.
جی
یہ تعلیمی اور جناب اس میں جتنے رنگ ہیں بہت خوب ہے. تو میں تو صرف یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ
جی
ہم وہ صرف یوم آزادی منا کے سارا سال سوئے نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں جو ہندوستان میں دیکھیں کیا مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ, اور تو جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اصل میں پوری طرح آگاہ کرنا چاہیے. اس کو علامہ اقبال کے اور قائد اعظم کے جو ہیں نظریات سے سرشار کرنا چاہیے.
جی
اور یہ کام سارا سال ہونا چاہیے. اور دیکھیں چائنا نے کتنی ترقی کی, وہ چیئرمین ماؤ زی تنگ کی ریڈ بک جو تھی وہ روزانہ صبح پڑھتے تھے. تو ہمارے تو اقبالیات اور جو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات اور تاریخ آزادی اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سارا سال ہونی چاہیے, تاکہ نوجوان نسل کو پتہ چلے.
جی
اور اس کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ ملک حاصل تو کر لیا لیکن اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کی تعمیر بھی کرنی ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ کاکا اقبال صاحب.
14 اگست.
جی جی اور یہ بالکل جناب اسی بات کو بتانے کے لیے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو ہم جو آزادی کی جو ساری جدوجہد ہے اسے انٹروڈیوس کرانے کے لیے ہم نے جو اس وقت ہماری ایک آزادی ٹرین ہے اس کا سفر جاری ہے جو کہ کل خانے وال پہنچی تھی.
جی
اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ اس
کا بھی ذکر کریں گے اور خوش آمدید کہیں گے کالر کو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی واجد محمود بول رہا ہوں.
جی واجد محمود, بہت عرصے بعد آپ نے ریڈیو پاکستان کی نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اور صبح بخیر پاکستان کی ٹیم کو یاد کیا. کیسے ہیں آپ اور کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے؟
جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. پروگرام تو میں سنتا ہوں, آپ نے فیصلہ آباد کے حوالے سے پروگرام پیش کیا تھا, بہت اچھا تھا, لیکن اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہوں اس لیے عام دنوں میں سن نہیں سکتا.
جی
تو آج ایک تو یہ ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبان آئی تھے پنجاب سے.
جی
تو کل بہرام جو ہمارے وزیر صحت ہیں उन्होंने कल कन्फर्म की कि हम दे देंगे के हवाले से इकदाम लेंगे और ये वो है, और पंजाब के जो आए हुए डॉक्टर उनको कुछ हम देने कहा गया, ये पख्तून रिवायात के बिल्कुल खिलाफ है। मैं ये पूछता हूँ कि इन्होंने जब सिंध में बच्चे को दौड़े जो खुराक की कमी वगैरह से, तो इन्होंने अपनी टीम यहाँ से सिंध भेजी थी
जी।
तो अगर पंजाब से यहाँ टीम आई है तो उसे वेलकम करना चाहिए था और उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल जरूर कहना है आपका, बहुत अच्छी तरफ आपने निशानदेही की है कि बड़ा बहुत जरूरी है कि जो हम ये हम पाकिस्तान के सूबे हैं, पाकिस्तान की हम लोग ये सारे शहर हैं, यकीनन एक दूसरे के साथ मिलकर हमें काम करना है। हमने अपने मुल्क की सलामती को, यहाँ के रहने वालों की सलामती को तरजीह देनी है और ये जो सियासी इंतजार है उससे परहेज कर इस बारे में सोचना है कि लोगों के लिए क्या चीज जरूरी है। आज हमें कॉल की है एडवोकेट कोकब इकबाल साहब ने और वाजिद महमूद साहब ने, हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं और यकीनन दिल को बहुत खुशी होती है जब वो कॉल करते हैं और प्रोग्राम के हवाले से राय देते हैं। कुछ डेरा गाजी खान की तारीख के हवाले से आपको आगाह करती चलूं सामी, लेकिन उससे पहले खुशामदीद कहेंगे कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर
जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
बीबी राजा महमूद हुसैन कलर सदर से सर बात कर रहा हूँ
जी। राजा महमूद हुसैन साहब कैसे हैं? आप भी हमारे प्रोग्राम के रेगुलर कॉलर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप प्रोग्राम के हवाले से?
सर आप लोग कैसे हैं?
हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक
हैं
जी, बहुत शुक्रिया
जी। हम सब बिल्कुल ठीक है स्टूडियो में इस वक्त।
पहले पूरी आपकी पूरी टीम को सलाम और पूरी कौम को सलाम
जी। वालेकुम सलाम, पूरी हमारी टीम की जानिब से आपको वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? जी हमारा उनके साथ रब्ता टूट गया है, उन्होंने प्रोग्राम में कॉल की ताकि वो हम सबको सलाम कह सके। मैं ये समझती हूँ आवाज का ऐसा ताल्लुक है बुशरा और पाखरा कि लोग हमें दूर दराज से कॉल करते हैं और यकीनन वो रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम हमवतनों को सलाम पहुंचाना चाहते हैं। डेरा गाजी खान की तारीख के हवाले से बात कर रहे थे, आपको आगाह करेंगे लेकिन खुशामदीद कहेंगे कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हमारा उनके साथ रابطہ मुंतका हो गया। कुछ बात करेंगे हम डेरा गाजी खान के हवाले से। डेरा गाजी खान की धरती तारीख के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से मशहूर रही है। 15वीं सदी ईस्वी में बलोच कबाइल ने इस धरती को अपना न सिर्फ वहां पे रहना शुरू किया बल्कि एक मुमताज बलोच सरदार मीर हाजी खान मीरानी ने अपने लाडले बेटे गाजी खान के नाम पर दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर डेरा गाजी खान की बुनियाद रखी। 1887 में डेरा गाजी खान दरियाए सिंध की कटावे की लपेट में आ गया। इस वक्त ये शहर मौजूदा मकाम से 15 किलोमीटर मशरक में वाकया था। डेरा का लफ्ज फारसी से निकला है जिसके मायने रिहाइश गाह के हैं। तहम बलोच सकाफत में डेरा को कयाम गाह के साथ साथ मेहमान खाना यानी वसाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
जी, और चूंकि आज हम अपना जो पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों का जिक्र कर रहे हैं उसमें जैसा कि तारीख जो है उसकी थोड़ा सा बताई डेरा गाजी खान की हमें अनिका ने, और अनिका आपको मैं बताती चलूं कि हमारे पास
कॉलर मौजूद है, खुशामदीद कहेंगे उनको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
राजा महमूद हुसैन कलर से बात कर रहा हूँ
जी। सर क्या कहना चाहेंगे आप?
सर पहले से आपकी पूरी टीम को पूरी कौम को सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम सलाम।
आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को 11 बजे तक ईद को चालू होना चाहिए एक बात
जी।
दूसरी बात ये है कि ये सारा दिन ये कौमी सियासतदानों को चूल्हे चलाया जाता है, कौम के रसाल की तरफ चल रहा है, पाक आदमी मर रही है सर, दर पर क्या हो जाए?
जी आप चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो यकीनी तौर पर उस पर हमें भी इख्तलाफ है कि जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सी तरक्की हो रही है, बहुत सी और बातें हो रही हैं और हम अपने जो मुल्क के बाकी की चीजें हैं उनकी भी बात करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको गैर मुतासिब खबर सुननी है तो आप रेडियो पाकिस्तान न्यूज एंड करंट अफेयर्स सुनिए। जैसा कि हम आपको इस वक्त जो है वो बता रहे थे कुछ डेरा गाजी खान के हवाले حوالے سے. اور ڈیرہ غازی خان جو ہے اس کے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بڑی ڈائیورسفائڈ سی سرزمین ہے, یہ دو تحصیلوں پر مشتمل ہے. اور ڈیرہ غازی خان کے جو آپ یہ سمجھیے کہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ چاروں صوبوں کے یہ وسط میں واقع ہے, اور اس کے جو مغرب میں ہے وہ کوہ سلیمان کا بلند و بالا سلسلہ ہے, اور شمال میں اس کے تھل ہے. تھل جو ہے وہ ایک صحرا ہے جس کا حسن جو ہے وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ مارچ میں وہاں ضرور جائیے. اور اس کے جو ڈیرہ غازی خان کے مشرق میں دریائے سندھ ہے, اور دریائے سندھ جس کو کہ وہاں پر جو ہے وہ سندھو بھی کہا جاتا ہے. اور روحانی حوالے سے اگر میں ڈیرہ غازی خان کا ذکر کروں آپ سے, تو وہاں مغرب کی سائڈ پر حضرت سخی سرور جو ہیں ان کا مزار ہے, شمال میں خواجہ سلیمان تونسوی جو ہیں ان کا مزار ہے جس پہ تونسا برج یا تونسا جو براج ہے اس کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا, اور جنوب میں شاعر حسن و جمال خواجہ غلام فرید جو ہیں ان کا مزار ہے. جبکہ طبقات الارض کے حوالے سے اگر ڈیرہ غازی خان کو آپ مجھ سے کہیں کہ میں ایکسپلین کروں تو یہ خطہ پہاڑی, دامانی, میدانی اور دریائی علاقوں پر مشتمل ہے. آب و ہوا کے لحاظ سے سردیوں میں سرد ہے, گرمیوں میں گرم ہے, اور لوگ جو ہیں وہ بہت میٹھے اور خوبصورت مزاج کے ہیں.
جی, لوگوں کی بات کی بشرا آپ نے, تو یہاں کے لوگ میٹھی زبان بولتے ہیں. سرائیکی اکثریت کی زبان سرائیکی ہے, جبکہ ارد گرد کے کچھ علاقوں میں سرائیکی کے ساتھ ساتھ بلوچی زبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے. یہاں پر جو قبائل آباد ہیں ان میں زیادہ تر لغاری, کھوسا, مزاری, میرانی, گورچانی, کھیتران, بزدار اور کیسرانی یہاں پہ اکثریت میں ہیں.
جی بالکل, اور مزید اس بارے میں آپ سے جانیں گے, لیکن پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کالر کو. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟
جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
اس اٹک سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے.
جی بہت شکریہ.
اینڈ کل بھی آپ کو فون کیا تھا بھائی, جو دادو ہے اس کے بارے میں ہم بتایا کرے کہ اس کی کتنی ڈیٹ بکرمی مہینے کے ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ بس کے حوالے سے بات کیا کرے.
جی
کسی نمائندے سے رابطہ کیے کرے, انیق صاحب سے یا فاروق ڈار صاحب سے.
جی بالکل, ہم نے آپ کا مشورہ نوٹ کر لیا. یقیناً ہماری ٹیم اس کے اوپر پوری طریقے سے کام کرے گی. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی. جی ڈاکٹر فاخرہ, آپ ہمیں کچھ زبان کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی.
جی سرائیکی زبان کے بعد میں نے آپ سے یہ بات کی کہ یہاں پر زیادہ تر بلوچ قبیلے آباد ہیں, اور پاکستان کی سیاست کے بڑے بڑے نام یہاں پر آئے ہیں. تو یہاں پہ عدلیہ کا کام جرگے کے حوالے ہے, جس کی نشستیں ڈیرہ غازی خان کے صحت افزا مقام فورٹ منرو کے مقام پر ہوتی ہیں. یہ جگہ سطح سمندر سے 6470 فٹ بلند ہے. یہاں پہ اگر ہم انتظامی معاملات کی بات کریں تو بارڈر ملٹری پولیس بنائی گئی ہے جو انہی قبائلی سرداروں کی منتخب کردہ ہوتی ہے. ڈیرہ غازی خان کی سامعین یہ بتاتی چلوں کہ چار تحصیلیں ہیں, ڈیرہ غازی خان, توسا شریف, ٹرائبل ایریا اور کوٹ چٹھا. مزے کی بات یہ ہے اور بہت اہم بات یہ کہ یہ سرزمین معدنی وسائل سے مالا مال ہے. ارد گرد کا علاقہ سنگلاخ پہاڑوں کی وجہ سے ناقابل کاشت ہے, اور یہاں کے نوجوانوں کی اکثریت خلیجی ممالک میں روزگار کی تلاش کے لیے جاتی ہے. توسا کے علاقے سے گیس اور تیل نکلتا ہے, اور علاقے میں موجود یورینیم کے استعمال سے پاکستان آج ایٹمی طاقت بن چکا ہے. سو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ڈیرہ غازی خان صرف زبان یا کلچر کے حوالے سے اہم نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے, اس کی ایٹمی طاقت ہے, اس میں بڑا اہم رول ہے یہاں کے معدنی وسائل کا. یہاں کے روڑا, بجری, خاکہ اور پتھر کے تاجر کروڑوں روپے کما رہے ہیں. یہاں پہ جناب الغازی ٹریکٹر پلانٹ ہے, فیڈ ٹریکٹر ہے اور ڈی جی سیمنٹ ہے جو اس علاقے کی پہچان ہے. اگر بشرا ہم بات کریں کہ ملک میں سفر کے لیے کیا ذرائع یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں, تو جناب ریلیں, بس, ویگنیں, ان کے ذریعے ملک کے چاروں صوبوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. چلتن ایکسپریس کوئٹہ سے لاہور, لاہور سے کوئٹہ کے لیے براستہ ڈیرہ غازی خان چلتی ہے. خوشحال خان خٹک ایکسپریس کراچی سے پشاور اور پشاور سے کراچی براستہ ڈیرا چلتی ہے
جی.
اب مزے کی بات جو ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے سنگم پر واقع علاقہ ہے, تو یہاں پر ہر صوبے کے لوگ رہتے ہیں. یعنی آپ مجھے تو ایسے لگا کہ شاید یہ ڈی جی خان ایک چھوٹا سا پاکستان بنا ہوا ہے وہاں پہ.
بالکل ایسا ہی ہے, اور جیسا کہ چونکہ چاروں صوبوں کے سنگم پر واقع ہے تو اس وجہ سے بڑا ہی ایک ورسٹائل سی جگہ ہے.
بالکل
جی
جی بالکل. اور یہاں کی کچھ تعلیم اور کھیل کے اوپر بھی ہم نگاہ دوڑائیں گے. آپ کو بتاتے چلے کوئٹہ روڈ پر ہی تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوبی پنجاب کا سرد ترین تفریحی مقام فورٹ منرو ہے. شہر میں تفریحی سہولتوں کے لیے سٹی پارک, غازی پارک, وائلڈ لائف پارک, چند کھیل کے میدان اور آرٹ کاؤنسل ہے. بلدیہ کی لائبریری میں کتب کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. علاقے کے لوگ بشمول خواتین تعلیم کے حصول میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. شہر میں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے کالجز ہیں. 3 سالہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرز کے سخی روٹر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم ہے, جبکہ لڑکیوں اور لڑکیوں کے اندر تعلیم کا بھی رجحان دیکھنے میں آتا ہے.
اور اگر میں آپ کو ڈی جی خان کے روایتی کھانوں کے حوالے سے بتاؤں تو جیسا کہ پورے پاکستان میں اب تقریباً جو ہے وہ کھانے ایک ہی طرح کے ہوتے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر بالکل پنجاب کے باقی روایتی علاقوں کی طرح سے جو ہے وہ ناشتے میں حلوہ پوری بھی کھائی جاتی ہے, سری پائے بھی کھائے جاتے ہیں, لیکن لسی جو ہے چاٹی کی لسی وہ گرمیوں میں بڑا پسندیدہ مشروب ہے, جس کو کہ استعمال کیا جاتا ہے تندور کی گندم کی روٹی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بالکل اندرا غازی خان جو ہے اس کے ایک طرف کو واقع ہے دریائے سندھ, اور دریائے سندھ ہو اور مچھلی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا, تو یقیناً وہ بھی ان کی خوراک میں شامل ہے. اس کے علاوہ ڈی جی خان کے حوالے سے جو ایک چونکہ یہ دامان کا علاقہ ہے, تو دامان میں کا جو علاقہ ہے جب اس میں بارشوں کے موسم میں پانی آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ خربوزے کی فصل جو ہے وہ بھی کاشت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو وہاں ڈی جی خان کے روایتی سیٹ اپ ہے اس میں بڑے سائز کی چارپائیوں کا بہت زیادہ رواج ہوا کرتا تھا, جن کو ہماچے کہتے ہیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر مقامی لوگ جو ہیں وہ چونکہ گرمی ہوتی ہے گرمیوں میں زیادہ, تو شام کے بعد اکثر جو ہے وہ باہر کھلی جگہوں پر ہماچے لگا دیے جاتے ہیں اور لوگ بیٹھ کر دیر تک اس میں گپ شپ کرتے ہیں اور بات چیت کرتے رہتے ہیں. اچھا ابھی جو ہمارے کالر کی شکایت تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کل بھی کہا ہے کہ ہمیں جو پنجابی مہینے ہیں ان کی تاریخ بتائی جائے, تو ان کے لیے میں بتاتی چلوں کہ آج بھادوں کی 5 تاریخ ہے اور وکرماجیت کیلنڈر کے مطابق یہ سن ہے 2074.
جی ڈی جی خان پہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کیونکہ یہ زیادہ تر قبائل یہاں پر ہیں, اور وہ جو ایک بیٹھک کا تصور ہے, زیادہ تر لوگوں کے مل بیٹھنے کا تصور ہے, وہ یہاں پہ موجود ہے. یہاں کے کھیلوں میں والی بال بڑا مقبول رہا ہے, لوگ کھیلتے ہیں, لیکن کرکٹ کا جو ایک فوبیا کہہ لیں جو جنون ہے وہ وہاں تک پہنچ رہا ہے اور لوگ اب کرکٹ کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں. تھوڑی سی ہم بات کریں کہ اس سرزمین نے کیا کون سے بڑے لوگ پاکستان میں پیدا کیے ہیں, تو جیسا کہ میں نے قبائل کا ذکر کیا تو یقیناً سامعین آپ کا دھیان گیا ہوگا کہ لغاری, کھوسا, مزاری, میرانی, گورچانی, کھیتران, بزدار اور کیسرانی جو بلوچ قبائل یہاں کے تمندار ہیں. یہ آپ کو یہ سارے نام آپ کو پاکستانی سیاست میں صدارت سے لے کے گورنرشپ تک آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے. سو یہاں سے بڑے بڑے لوگ پنجاب کے ایکس گورنر دوست محمد کھوسا صاحب ہیں, اچھا اس کے بعد فاروق لغاری صاحب جو پاکستان کے صدر صاحب کا صدر مرحوم رہ چکے ہیں ان کا ذکر کروں گی. اور اگر ہم یہاں سے ادب کی بات کریں تو ایک بڑے خوبصورت شاعر محسن نقوی ڈیرا غازی خان سے بلانگ کرتے ہیں, بہت اچھی شاعری, اور خاص طور پر ان کو حماد اہل بیت کہا جاتا ہے. ان کی مذہبی شاعری بھی اپنی اس نوعیت میں بڑی مختلف ہے, تو میں چاہوں گی اس وقت کے سامعین کو محسن نقوی کی ایک غزل سنواؤں, غلام علی نے گائی ہے, اور جناب بہت اچھی غزل, آوارگی اس کا ٹائٹل ہے. آوارگی غزل آپ کو سنواتے ہیں غلام علی کی آواز میں.
یہ دل
آپ سن رہے ہیں صبح بخیر پاکستان ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر اسٹوڈیوز سے اسلام آباد سے، اور مجھے کہتے ہیں بشرا اقبال، میرے ساتھ ہیں انیکا اور اس کے علاوہ ہیں ڈاکٹر فاخرہ. اور اگر آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے تو ناشتہ کر لیجئے اپنے چائے کے کپ کے ساتھ، ہمیں جوائن کیجئے کیونکہ، اور چائے اگر آپ نہیں پیتے ہیں اور آپ بھی ڈی جی خان کے لوگوں کی طرح لسی پینا چاہتے ہیں تو بالکل اپنے لسی کے پیالے کے ساتھ، کٹورے کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمیں جوائن کریں اور سنتے رہیں، کیونکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ تازہ ترین خبریں، کچھ پچھلے ہفتے کی خبریں، کیونکہ سنڈے جو ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک جو ہمارا لاسٹ ویک کا جو بھی ایکٹیویٹیز تھی پولیٹیکل یا سوشل، ان کا ایک ریویو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں.
جی بالکل، آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ڈائل کرنے ہوں گے آپ کو ہمارے نمبر 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378، اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. کچھ پروگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، کچھ پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو ضرور ہمیں کال کیجیے گا اور بنی گا ہمارے پروگرام کا حصہ. آپ کو بتاتے چلیں آج اتوار کا دن ہے، سنڈے اسپیشل شو ہے، ٹھیک 11 بجے تک ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ قائم رہے گا. پروگرام میں آج ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے راشد منہاس کو. اس کے علاوہ آپ کی آگاہی کے لیے بشرا آپ کو ڈیجیٹل اویئرنیس کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے، اور اس کے علاوہ پروگرام میں ہم شامل کریں گے نازیہ حسن کو، ان کو بھی یاد کیا جائے گا، ان کی جو گائیکی ہے اس کو بھی ہم یاد کریں گے. سامعین آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ضرور ہمیں کال کیجئے، بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام، اتوار کا دن آپ کیسے گزارتے ہیں، کوئی اچھی بات کرنا چاہتے ہوں، کوئی پازیٹو پیغام دینا چاہتے ہوں تو ضرور ہمیں کال کیجئے گا. کچھ موسم کے حوالے سے بھی بشرا لوگوں کو آگاہ کرتے چلتے، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں کے دوران ملک میں زیادہ تر جو موسم ہے وہ گرم رہے گا. اور اگر پاکستان میں مختلف علاقوں کے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو بتاتے چلے کہ مختلف شہروں میں درجہ حرارت کچھ یوں ہے، جس میں اگر ہم بات کریں گے اسلام آباد کی تو یہاں درجہ حرارت ہے 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کراچی میں 27 اور لاہور میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ. پاکستان کے دیگر شہروں کی بات کریں تو احمد آباد میں درجہ حرارت ہے 26 ڈگری سینٹی گریڈ، بہاول پور میں 35، جبکہ گجراوالا میں 31 اور حیدرآباد میں 30 डिग्री सेंटीग्रेड। झंग की बात करें तो यहाँ दर्जा हरारत है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सियालकोट में 30 जबकि सखर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा की बात करते चले, यहाँ दर्जा हरारत है 29 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि लाड़काना में 31 और मुल्तान में 32 डिग्री सेंटीग्रेड। सामईन आपको बताते चले कि ठीक 10:30 पे हम पेश करेंगे खास खास खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि कच्ची केनाल मंसूबा 10 दिन में काम शुरू कर देगा जिससे बलूचिस्तान में तकरीबन 70,000 एकड़ अराजी सैराब की जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने सूबे में डेंगू पर जल्द अज जल्द काबू पा लेने के लिए मुनासिब हिकमत अमली वजा करने की हिदायत की है। आजादी ट्रेन अपने मुल्क गिर सफर में मुल्तान छावनी से भावलपुर रवाना हो गई है। जी सामिन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा प्रोग्राम सुबह खैर पाकिस्तान।
कहीं भी दुनिया में जाऊं तेरे पास ही लौट आऊं, तेरे जैसा कोई न घर है, ऐ वतन में तुझको ही चाहूं, तू ही एक चेहरा मेरा है, तुझसे ही जाना मैं जाऊं, तू शान है ईमान है पहचान है पाकिस्तान, तू मेरी जान है पाकिस्तान। बचा लूं तुझे मैली नजर से, मिट जाऊं तुझे मिटने ना दूं, मेरा वादा है मेरे देश तुझसे, मेरी दास्तां का एक तू ही उनवान है पाकिस्तान।
آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں. جی تو سامعین آپ کو بتاتے چلے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بشرا جاوید, اس کے علاوہ ڈاکٹر فاخرہ. ہم اب بات کریں گے ان قوم کے نوجوانوں کے حوالے سے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی. یقیناً سلام پیش کرتے ہیں انہیں, اور بشرا اقبال لائی ہیں ہمارے لیے سیگمنٹ جس میں وہ راشد منہاس کو آج خراج تحسین پیش کریں گی.
شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. August 1971 صبح کے 11:27 ماڑی پور مسرور ایئر بیس پر جوان سال فلائٹ آفیسر راشد منہاس اپنے کریئر کی دوسری سولو فلائٹ کے لیے اپنے جہاز جس کا نک نیم بلو برڈ تھا اس میں داخل ہوئے. جہاز کا انجن جاگا, جہاز نے رن وے پر حرکت کرنا شروع کرنا چاہی ہی تھی کہ راشد منہاس کے انسٹرکٹر سیفٹی فلائٹ آفیسر متیو رحمان نے خطرے کا سگنل دیا اور کاک پٹ میں جوان سال پائلٹ کے ساتھ داخل ہو گئے. راشد منہاس پائلٹ سیٹ پر موجود تھے. متیو رحمان نے انہیں کہا کہ طیارے کو اڑان بھرائیے اور اس کا رخ بھارت کی جانب کر دیجیے. بیس سال چھ مہینے کی عمر کے نوجوان سال فلائٹ آفیسر راشد منہاس نے خطرے کو بھانپ لیا, اور نہ صرف غدار وطن متیع الرحمان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا بلکہ انہوں نے فوری طور پر ماڑی پور کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کرتے ہوئے صورتحال سے آگاہ کیا. کنٹرول ٹاور نے انہیں ہدایات جاری کی کہ جہاز کو ہر قیمت پر اغوا ہونے سے روکنا ہے, اس کو کسی بھی طرح سے بھارت کی جانب جانے نہیں دینا ہے. اس دوران میں متیع الرحمان نے انڈیا میں رابطے قائم کیے اور کوشش کی کہ کسی طرح راشد منہاس کو اس بات پر راضی کر لیا جائے یا دھمکا دیا جائے کہ وہ طیارہ بھارت لے جانے کے لیے مان جائیں. لیکن راشد منہاس نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ طیارے کا کنٹرول سنبھالے رہے. متیع الرحمان نے جب دیکھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل رہا تو اس نے اپنی جیب سے کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال نکالا اور راشد منہاس کی ناک پر رکھ کر انہیں بے ہوش کرنے کی کوشش کی. متیع الرحمان کی یہ کوشش راشد منہاس کے لیے ایک ایسا وقت لے آئی جب انہیں زندگی اور شہادت میں سے کسی ایک چیز کو چننا تھا.
خدا کی رضا سلام کرتی
طیارہ فضا میں تھا، بھارت کی سرحد محض 40 کلومیٹر دور تھی، اور راشد منہاس کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے پاک فضائیہ کو جوائن کرتے وقت جس عہد کا اظہار کیا تھا کہ وہ وطن پر اپنی جان لٹا دیں گے۔
جناب فاطمہ رسول کے آگے شہید ہو کے کیا بات کرو تم نے، جناب حضرت زینب
فضا میں یہ کشمکش جاری تھی، اور راشد منہاس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ زندگی اور شہادت میں سے وقت آ چکا ہے کہ شہادت کو چن لیا جائے۔ انہوں نے جہاز کا کنٹرول پوری طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے جہاز کا رخ زمین کی جانب موڑ دیا۔ چند ہی لمحوں میں یہ جوان سال جاں باز ہوا باز اپنی صلاحیت اور علم کو بروئے کار لاتے ہوئے شہادت کو گلے لگا رہا تھا۔ علاقے میں بلیو برڈ اپنے سواروں سمیت گر چکا تھا۔
رسول کے آگے شہید ہو کے کیا بات کرو تم نے، جناب حضرت زینب
جب ماڑی پور سے ٹیم وہاں پہنچی تو راشد منہاس کا جست خاکی اپنے طیارے کی سیٹ پر ہی موجود تھا، جبکہ متی الرحمان کا جسم دور زمین پر پڑا تھا۔ راشد منہاس نے 20 سال اور 6 ماہ کی عمر میں شہادت کو گلے لگاتے ہوئے اپنے فرض کی انجام دہی میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا، جس پر انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ راشد منہاس نے شہادت کا جام پی لیا، لیکن یہ صرف ایک سمبل ہے ان تمام شہادتوں کے لیے جو اس وطن عزیز پر ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہمارے شہری کسی بھی طرح سے اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں اس وطن پر، اس کی مٹی کو عظیم تر بنانے کے لیے۔ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں، راشد منہاس کا تعلق جو ہے وہ راجپوت کشمیری نسل سے تھا، اور ان کا جو چونکہ وہ سب سے دنیا فوجی فوج کی دنیا کی تاریخ میں سب سے کم عمر شہادت کا درجہ انہیں حاصل ہے۔ اور تھوڑا سا اگر ان کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو انہوں نے فروری 1971 میں پشاور یونیورسٹی سے انگریزی، ایئر فورس لا، ملٹری تاریخ، الیکٹرانکس، موسمیات، جہاز رانی اور ہوائی حرکیات وغیرہ میں بی ایس سی کر رکھا تھا۔ اگست 1971 میں وہ پائلٹ بنے تھے، اور وہ جی ڈی پی کے 51st جو کورس ہے اس کا حصہ تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راشد منہاس ہی نہیں، ہر وہ شہید جس نے وطن عزیز پر جان دی ہے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خواہ وہ 1948 کی جنگ ہو، 1965 کی جنگ کے شہدا ہوں، 1971 کی جنگ کے شہدا ہوں، کارگل وار کے شہدا ہوں، یا دہشت گردی کے خلاف جو جاری جنگ ہے اس کا شکار بننے والے افراد ہوں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہوں، چاہے وہ عام شہری ہوں، چاہے وہ ہمارے پولیس والے ہوں، یا فوج پاکستان کا حصہ ہوں، جس کسی نے وطن عزیز کے لیے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کی اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہے، اور یقینی طور پر پاکستان کے ہر شہری کو ہر بچے کو ان پہ فخر ہے اور یہ کہانیاں نئی نسل کو اس لیے بتانی چاہیے کیونکہ وطن آزادی بہت قیمتی ہے اور یہ یوں ہی نہیں مل جایا کرتی، یقیناً اس کے لیے خون بہانا پڑتا ہے۔
آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں۔ جی سامعین، آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ڈائل کرنے ہوں گے آپ کو ہمارے نمبر 0519215377۔ اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378۔ بات کریں گے اب ہم برصغیر میں پاپ موسیقی کی بانیوں کے حوالے سے۔ جی تو سامعین، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ آج ہم جس شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہے نازیہ حسن۔
جی، نازیہ حسن ایک ملٹائی ڈائمینشنل قسم کی شخصیت، خوبصورت، باوقار، ٹیلنٹڈ۔ نہ صرف یہ کہ سنگر تھیں، کمپیئرنگ کرتی رہیں، ان کی جو پرکشش اور جاذب شخصیت کی وجہ سے انہیں فلموں میں ایکٹنگ کی بہت بار آفرز آئیں، جن کو انہوں نے بہت نرمی سے یہ کہہ کر ریجیکٹ کیا کہ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ نازیہ حسن کو برے صغیر میں پاپ موسیقی کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 3 اپریل 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور فنی کیریئر کا آغاز سامعین 15 برس کی عمر میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سنگ سنگ چلے میں گلوکاری سے کیا۔ لندن سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اسکول گوئنگ گرل کے طور پر وہ سامنے آئی تھی۔ 15 سال کی عمر ظاہر ہے کہ اسکول گوئنگ ہوتی ہے، اور اسی طرح دو چٹیاں کی ہوئی اور بہت سادگی کے ساتھ، ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتی ہوئی نازیہ حسن میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ لیکن جب وہ مائک ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو اس وقت وہ ایک مکمل طور پر ڈفرنٹ پرسنالٹی بن جاتی تھی، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ بوم بوم ہوا کرتا تھا۔ اور سامعین، یہ بوم بوم کا جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں ہمیں دین ہے نازیہ حسن کی۔ ذرا سنتے ہیں کہ کیسے وہ مائک پکڑتے ہی ایک تبدیل آواز اور تبدیل شخصیت میں چینج ہو جاتی تھی۔
بوم بوم. دل بولے بوم بوم نازیہ حسن، جنہوں نے پاکستان کی برے صغیر کی موسیقی کو ایک نیا ٹرینڈ دیا. آج بھی ان کے گیت جب ہم سنتے ہیں تو اس میں موسیقی، اس کا سٹائل، اس کا انداز بالکل جدید ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گیتوں کو اس زمانے میں امریکہ، برطانیہ اور روس کے میوزک چارٹس میں یہ سر فہرست رہے ہیں. اچھا، میں ان کی ملٹائی ڈائمینشنل پرسنالٹی کی بات کر چکی ہوں. نازیہ حسن کو اقوام متحدہ میں پاکستان کی ثقافتی سفیر کے طور پر بھی ان کی تعیناتی رہی ہے، اور انہوں نے اپنے یہ فرائض بہت اچھے طریقے سے انجام دیے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے دوستی گیت سنایا تھا آپ کو، جو زہیب حسن، جو نازیہ کے بھائی ہیں، انہوں نے اور نازیہ نے مل کے گایا. یہ گیت آج بھی دوستوں کے لیے قومی ترانے کی اہمیت رکھتا ہے. جہاں پہ بھی دوستوں کی محفل ہوتی ہے یہ گانا ضرور گایا جاتا ہے، اور کہیں پر بھی دوستی کا حوالہ ہو یہ گیت لازمی آتا ہے. اچھا، یہ جو میوزک کے ٹرینڈ کی میں بات کر رہی ہوں، ان کے گیت آج بھی، ابھی پچھلے دنوں ہمسایہ ملک کی ایک فلم میں بھی اس گیت کو دوبارہ سے ریمکس کیا گیا، ڈسکو دیوانے. ڈسکو دیوانے بھی ایک ایسا گیت ہے جو نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر ان کے جو مووز ہیں، وہ اس کا میوزک، اس کا انداز بہت خوبصورت اور دل فریب ہے، اور یقیناً انجوائے کرنے کے قابل ہے. ڈسکو دیوانے. نازیہ حسن نے صنعتکار مرزا اشتیاق بیگ سے، اگر ہم ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو صنعتکار مرزا اشتیاق بیگ سے انہوں نے شادی کی، جو بدقسمتی سے ناکام رہی ہے. ہم انیکا دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے سٹارز ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پرسنل لائف میں ظاہر ہے کہ قربانی دینی پڑتی ہے ان کو، یا کہیں نہ کہیں ناکامی ہوتی ہے. سو یہ خوبصورت شخصیت کی مالک جو ہماری سٹار ہیں، انہوں نے یہ دکھ سہا، اور 2000 میں دونوں نے اپنے راستے ایک دوسرے سے جدا کیے. اچھا، بیمار ہوئی اور ان کو لنگ کینسر تھا، اور اس سے انہوں نے وفات پائی ہے. اچھا، جب انہوں نے جو میوزک کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دی ہیں، حکومت پاکستان نے انہیں بعد از مرگ، ان کی وفات کے بعد، اعلیٰ ترین جو سول ایوارڈ ہے ہمارا، پرائڈ آف پرفارمنس، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی، اس سے نوازا. سامعین، ان کے گیتوں کے البم کی بات کریں تو 1980 میں آپ جیسا کوئی، جو ان کا ٹائٹل سانگ بھی تھا، اس کے نام سے آیا. پھر ڈسکو دیوانے 1981 میں، बूम बूम 1982 में, यंग तरंग 1986 में और हॉट लाइन 1987 में आया, जबकि कैमरा कैमरा के नाम से उनका आखिरी एल्बम 1992 में आया। इनकी जो आलमी मकबूलियत है वो भारतीय फिल्म में इन्होंने गाना गाया था, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ये गीत बहुत मकबूल हुआ और ये पाकिस्तान की पहली फिल्मी शख्सियत हैं जिन्हें हमसाया मुल्क में भी उनके टैलेंट को न सिर्फ ये के उसको एक्नॉलेज किया गया बल्कि ये पहली शख्सियत हैं जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। इस गाने की शोहरत के बाद नाजिया हसन ने गीतों के कई एल्बम अपने भाई के साथ जारी किए। नाजिया हसन के बारे में बात कर रहे थे और आप सुन रहे थे उनके खूबसूरत गीत। नाजिया हसन भी उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें आज हमने आपको प्रोग्राम के एक हिस्से में खास तौर पर बहुत सारे ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट पेश किया है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए न सिर्फ जानें कुर्बान की हैं बल्कि पाकिस्तान के नाम को आलमी सतह पर रोशन किया है। और नाजिया हसन एक ऐसा ही नाम है जिनको आज भी हम याद करते हैं और बड़ी जिंदा और ताबिंदा हमारी याददाश्त में वो शख्सियत है पॉप इंडस्ट्री पाकिस्तान की और बड़े सगीर की पॉप इंडस्ट्री इनको याद रखेगी। थोड़ी सी बात करते चलें, अनिका आप इस हवाले से कोई किसी और कलाम पे अगर बात करना चाहें।
जी यकीनन, आप पेश किया जा रहा था प्रोग्राम सुबह बख़ैर पाकिस्तान संडे स्पेशल शो था, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया। आप शुक्र गुजार हैं एडवोकेट कौकब इकबाल साहब के जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से कॉल की, वाजिद महमूद जिन्होंने हमें पिशावर यूनिवर्सिटी, जबकि राजा महमूद हुसैन जिन्होंने हमें कलर सईदा और महमूद शाह साहब ने हमें अटक से कॉल की, शुक्रगुजार हैं उनकी। इस प्रोग्राम की रौनक ही है जब आप सब हमें कॉल करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। डॉक्टर फाखरा, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि हम कौन सा कलाम प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
जी, आज के प्रोग्राम में हमने अभी तक कोई आरफाना कलाम पेश नहीं किया। अमूमन ये होता है कि हम शहरों का जिक्र करते हैं तो उनके साथ हम सूफियाना कलाम भी प्ले करते हैं, अपने सामईन को सुनवाते होते हैं, लेकिन एक खूबसूरत सा कलाम साईं जहूर की आवाज में अल्लाह हूँ, उसके साथ मैं चाहूंगी कि हम अपने सामईन को छोड़ के जाएं और पहले वो उस कलाम को सुने और एंजॉय करें।
Thank you.
سامعین ہمیں دیجیے گا اجازت. آج پروگرام انچارج سے حیدر عباس, جبکہ پروگرام انجینئر کے فرائض انجام دے رہے تھے محمد کاشف الیاس, اور کوارڈینیشن کے فرائض انجام دے رہے تھے نعمان مسعود مرزا, جبکہ نگران اعلیٰ جاوید خان جدون. مجھے بشرا اقبال اور ڈاکٹر فاخرہ کو دیجیے گا اجازت. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا رکھیے گا خیال, پروگرام سنتے رہیے گا, پروگرام کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور پروگرام کا حصہ بن گیا کیجیے. اللہ نگہبان.